کچھ اور تقاضا کرتا ہے. انشاءاللہ اس عنوان پر بھی گفتگو ہوگی. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے میں بات ہجرت حبشہ تک پہنچ چکی تھی, اور صرف اس لیے کہ ایک ہفتے کا وقفہ ہے کہ چیزوں کو یاد دلا دیا جائے. اعلان رسالت کو 5 سال گزر چکے ہیں. جناب ابو طالب اور پیغمبر اسلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کفار کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں, اور کفار مکہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ لالچ دے کر یا ڈرا دھمکا کر نہ ابو طالب کو جھکایا جا سکتا ہے نہ پیغمبر اسلام کو. اس لیے پیغمبر کے ماننے والوں پہ مظالم بڑھ گئے, اور اتنی شدت پہ یہ مظالم پہنچ گئے کہ قریش مکہ نے اب مظلوم مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا. ابھی تک پہلے 5 سالوں میں 3 سال تو خفیہ تبلیغ کے تھے, 2 سال جو گزرے ہیں اس میں دیگر مظالم ہو رہے تھے, مگر شہادتوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. سن 5 بعثت 5واں سال اعلان رسالت کو آیا اور قریش کے مظالم مزید بڑھ گئے. جناب عمار یاسر کی والدہ اور جناب یاسر کی زوجہ جناب سمیہ تاریخ اسلام کی پہلی شہید یا پہلی شہیدہ قرار پاتی ہیں. یہی سن 5 بعثت کا واقعہ ہے جب ابو جہل مظالم کی انتہا کے دوران جلدی ریتی پہ لٹایا گیا ہے, ہاتھ پاؤں کو باندھا جا چکا ہے اور کوڑے برسائے جا رہے ہیں. اس دوران جب یہ سوال کیا کہ کیا کہتی ہو خداؤں کے بارے میں, اور احد احد زبان سے نکلا, ابو جہل مزید کوڑے مارنے کے لیے جھکا اور جناب سمیہ ابو جہل کے مکروہ چہرے پہ تھوک دیا. فیض و غضب کے عالم قریب کھڑے ہوئے غلام کے ہاتھ سے برچھی لی اور جناب سمیہ کے پیٹ میں اس برچھی کو گھونپ دیا. عالم اسلام کی پہلی شہیدہ. مظالم بڑھ چکے ہیں اور اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے تو پیغمبر اسلام مسلمانوں کے پہلے گروہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیتے ہیں, اور یہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا جنہوں نے پیغمبر کے پاس آ کے پوچھا تھا اتنے سارے مظالم ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو پیغمبر نے کہا جاؤ حبشہ کی طرف, ان لہا ملکن لا یظلم, وہاں کا ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. اب یہ واقعات, یہاں تک کے واقعات پچھلی تقریر میں آ چکے تھے کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرما کہ ایک چھوٹے سے گروہ کو جس کی تعداد 16 تھی مردوں اور عورتوں کو ملا کے حبشہ بھیجا. یہ لوگ واپس آئے, پیغمبر اسلام کو آ کے اطلاع دی. پیغمبر اسلام نے اگلے سال, یہ سن 5 کے آخر آخر کا واقعہ, سن 6 شروع ہوا اور اگلے سال مسلمانوں کی ایک کافی بڑی جماعت کو حبشہ کی جانب بھیجا. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی, اگرچہ آج ابتدا میں کچھ نئی باتیں آ گئی ہیں. حبشہ کی جانب ایک نئی جماعت کو بھیجا. مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ کفار مکہ کے مظالم سے بچ کر حبشہ میں سکون و اطمینان کی زندگی گزارے. لیکن فقط یہی مقصد نہیں تھا, بلکہ جو ہر مسلمان کی ہر جگہ ذمہ داری ہے کہ جہاں بیٹھے وہاں دین کی تبلیغ کرتا رہے, یہ ایک مقصد بھی شامل تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ 101 افراد, 83 مرد, 18 عورتیں جو دوسری مرتبہ حبشہ بھیجے گئے, اور صحیح معنوں میں یہ گروہ گیا ہے مسلمانوں کا, ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو زیادہ مظالم میں مبتلا نہیں تھے. اب ان 101 میں بلال حبشی کا نام نہیں آتا, ان 101 میں خود عمار یاسر کا نام نہیں ہے, ان 101 میں جناب خباب ابن عرب کا نام نہیں ہے جن کی سپیٹ کو لوہے کی سلاخوں سے زخمی کیا جا رہا, ان 101 میں جناب صہیب رومی کا نام نہیں ہے. جو زیادہ مظالم کا نشانہ بن رہے تھے ان کی اکثریت اس میں شامل نہیں. ان کے اندر مکے کے سرداروں کے رشتہ داروں کو زیادہ بھیجا گیا, جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے, ان کے رشتہ داروں کو زیادہ بھیجا گیا, اور ان لوگوں کو بھیجا گیا کہ جو تقریر اور تبلیغ کی صلاحیت زیادہ رکھتے تھے. تو شاید پیغمبر اسلام کا ایک مقصد یہ بھی کہ یہ مسلمان مکے سے باہر جائیں, ان کی اپنی جانے بھی محفوظ ہو جائیں, کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتہ دار ہیں. ان پہ جو مظالم ہو رہے تھے وہ گھر کی تنہائی میں ہو رہے تھے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ باقی مسلمانوں کو جسمانی مظالم برداشت کرنا پڑ رہے تھے بلال وغیرہ کو, یہ گھر کے اندر رہنے والے ہیں, شاید ان کو ذہنی مسائل زیادہ برداشت کرنا پڑ رہے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے مینٹل ٹارچر, ایک ہوتا ہے فزیکل ٹارچر. جسمانی اذیت, ذہنی اذیت. ذہنی اذیت زیادہ خطرناک اور زیادہ نقصان دہ ہوتی. اب میں اس کی تفصیل میں چلا گیا تو واقعات رہ جائیں گے انشاءاللہ. سیرت رسول خدا کے جب واقعات مکمل ہوں گے اس کے بعد کچھ تقریریں فقط نتائج اور تجزیے پر مشتمل ہوں گی. خیر, 101 ایسے مسلمانوں کو بھیجا گیا کہ جن کی اکثریت قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتہ دار تھی. سن 6 میں ان کو حکم دیا کہ اب تم حبشہ چلے جاؤ, اور جب یہ لوگ حبشہ جا رہے تھے تو اتفاق سے 53 یا 54 یمن سے آنے والے مسلمان جو جناب ابو موسیٰ اشعری کے قیادت میں آ رہے تھے وہ بھی ان سے مل گئے, اور 101 کا قافلہ تقریباً 155 کا قافلہ بن کے حبشہ کی سرزمین پہ اترا. اب تاریخ کہتی کہ پہلا قافلہ جب گیا تھا تو قریش کو بروقت اطلاع مل گئی تھی, چنانچہ انہوں نے اپنے جاسوسوں کو پیچھے دوڑایا تھا, اور بڑی مشکل سے وہ پہلے قافلے کے لوگ جدہ کے ساحل سمندر سے, جس کا نام اس زمانے میں شعیبیہ تھا, ایک کشتی جا رہی تھی اس سے جلدی جلدی سوار ہو کے بچ نکلے. مگر یہ دوسرا قافلہ جو گیا, کیونکہ پہلے تجربات ان کے سامنے تھے, اس لیے بہت ہی خفیہ طریقے سے تیاری ہوئی, بہت ہی خفیہ طریقے سے روانگی ہوئی. یہاں تک کہ جب ان کو مکے سے گئے ہوئے ایک پوری رات گزر گئی تھی, اگلی صبح آئی تب قریش مکہ کو پتا چلا کہ کیا غضب ہو گیا. یہ جانے والوں کی اکثریت قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتہ دار تھی. ابو جہل, اس کا چچا زاد بھائی بھی گیا ہے, مسلمان ہو چکا تھا اور وہ بھی گیا ہے, اور ابو جہل کی چچا زاد بہن جناب ام سلمہ عزیز کتاب کی راویوں میں سے ایک راوی, وہ بھی تشریف لے گئے. عتبہ, عتبہ کا بیٹا یعنی ہندا جگرخوار جناب حمزہ کا سلیجہ چبانے والی, اس کا ایک سگا بھائی, عتبہ کا بیٹا, ہندا کا بھائی, ابو سفیان کا برادر نسبتی, حاکم شام کا ماموں, وہ بھی اس کے اندر گئے. اسی طریقے سے خاندان بنی حاکم کے بھی کچھ افراد گئے, ابو لہب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور قریش مکہ میں جتنے بڑے بڑے سردار تھے, سہیل ابن عمر جو قریش مکہ کے انتہائی بڑے سرداروں میں سے ایک تھا, اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ اسی نے کیا, اس کا اپنا سگا بھائی اور اس کا اپنا بیٹا. غرض یہ کہ فہرست بہت طویل ہے, اگر میں 101 کے نام سناؤں گا تو سارا وقت اسی میں صرف ہو جائے گا. لیکن ابو جہل, عتبہ, ابو لہب, سہیل ابن عمر, غرض یہ کہ جتنے بڑے بڑے سرداران قریش نظر آتے ہیں, ہر ایک کے گھر سے کوئی نہ کوئی شخص اس قافلے میں شامل ہو کے گیا. چنانچہ اگلی صبح مکے کے ہر خاندان رونا پیٹنا ہو رہا تھا, دوہرا رونا پیٹنا تھا. بعض کو اپنے رشتہ داروں کی جدائی کا غم تھا, بعض کو اپنی ناک کٹ جانے کا غم تھا. قریش مکہ کا سردار باقی سب کو اسلام سے روکے اور اس کا اپنا بھائی اس کے ہاتھ سے نکل کے فرار ہو جائے, اور کچھ لوگوں کو یہ احساس تھا کہ یہ اتنی بڑی جماعت جو سب بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ گئے, یہ حبشہ میں جا کے کہیں اپنے قدم جمع کے وہاں سے کوئی لشکر تیار کر کے مکے پہ حملہ نہ کر دیں. چنانچہ اسپیشل میٹنگ ہوئی مکے کے اندر کہ کیا کیا جائے. آخر یہ طے پایا کہ ان لوگوں کو گئے ہوئے ایک رات ہو چکی. پچھلی دفعہ جب وہ لوگ نکلے تھے اور ہم کو فوراً اطلاع مل گئی تھی, پھر بھی ہم ان کو نہیں پکڑ سکے, تو اب تو ان کو پکڑنا بہت مشکل ہے. ایسا کرو کہ نجاشی, حبشہ کا بادشاہ, اس پر اپنے وقت کو بھیجو اور باقاعدہ مذاکرات کر کے ان لوگوں کو واپس حاصل کرو. چنانچہ ایک وقت تیار کیا گیا, علامہ مجلسی نے معصومین کے حوالے سے لکھا کہ اس میں دو افراد شامل تھے, ہمارے آپ اور دوسرا عمارا. لیکن ہمارے برادران اہل سنت کے اکثر علماء نے لکھا کہ اس میں ہمارے آس تو تھا, اس پہ جو سب متفق ہیں کہ وہی ہمارے آس ہے جو مولا کائنات کی خلافت ظاہریہ کے زمانے میں خاصا فعال نظر آتا ہے, حاکم شام کا ساتھی ہے, اسی کے مشورے سے نیزوں کے قرآن بلند کیے گئے تھے. یہی وہ شخص تھا کہ جس نے عین حالت جنگ اپنے آپ کو برہنہ کر کے علی کی تلوار سے اپنے آپ کو بچایا تھا, بہت لمبی کہانی. لیکن اس وقت یہ سرداران قریش کا نمائندہ بنا ہے, اور دوسری شخصیت عبداللہ ابن ابی ربیعہ, یہ ہمارے برادران اہل سنت کے اکثر علماء نے لکھا. لیکن معصومین کے حوالے سے علامہ مجلسی نافل کہ دوسری شخصیت عبداللہ کی نہیں تھی, ایک تو عمر عاص تھا, دوسری شخصیت عمارہ کی تھی. یہ عمارہ کون ہے ذرا اس کو یاد کر لیجئے, کیونکہ اس کا عبرتناک انجام آپ کے سامنے آج ہی کی تقریر میں آنے والا. یہ عمارہ ولید ابن مغیرہ تھا, وہ بیٹا جس نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ میں ابو طالب کا بیٹا بننے کو تیار ہوں اگر ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو چھوڑ دیں. پچھلی تقریر یاد کیجئے, یا اس سے پچھلی ایک تقریر تھی کہ قریش عمارہ کو, کیونکہ انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان تھا, یہ تیار کیا تھا کہ ہم تمہارا تبادلہ کر لیں گے محمد سے, تم ابو طالب کے یہاں چلے جاؤ, محمد ہمارے پاس آ جائے تاکہ جو کچھ ہمیں بھڑاس نکالنا ہے نکال لیں. خیر ابو طالب نے تو اس وقت ڈانٹ کے نکال دیا تھا, وہ جواب دیا تھا جسے دندان شکن جواب دیتے ہیں کہ قریش خاموش ہو گئے. مگر عمارہ کا انجام اب سامنے آ رہا, جو پیغمبر اسلام کی دشمنی اپنے باپ کے گھر کے گھر کو چھوڑنے کو تیار تھا, وہ اس وقت میں رکھا گیا. یہ دو آدمی عمر ابن عاص اور عمارہ ابن ولید ابن مغیرہ, ان دو کا وقت بھیجا گیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف. وہاں مسلمان پہلے پہنچ چکے ہیں حبشہ میں. حبشہ وہی ملک ہے جسے آج کل ایتھوپیا اور کچھ عرصے پہلے ایبیسینیا کہا جاتا تھا. وہاں یہ وقت پہنچا, اس عرصے میں مسلمان وہاں پہنچ چکے تھے. 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے, پاسپورٹ یا ویزا یا کسٹم یا امیگریشن یا نگرانی وغیرہ کا کوئی سوال نہیں, لوگ آتے جاتے ہیں بغیر کسی قسم کی پابندی کے. چنانچہ مسلمان حبشہ پہنچے, نجاشی کو اطلاع دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی, پہلے آ چکے تھے 16 مسلمان. چنانچہ سب نے مکان وغیرہ خریدے, جائیداد خریدی اور وہاں رہنے لگے. ادھر یہ قریش کا وقت چلا. قریش مکہ کو حبشہ والوں کی ایک کمزوری معلوم تھی, وہ یہ کہ حبشہ کے لوگوں کو مکے کا چمڑا, مکے میں جو چمڑا بیچا جاتا وہ بہت زیادہ پسند ہے, انتہائی قیمتی بھی ہوتا اور اس کی حبشہ کے اندر بہت ہی اہمیت ہے. چنانچہ آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہ بڑی تعداد میں اس رنگے ہوئے چمڑے کو لے کے جاؤ اور پہلے وہاں کے حاکم کو رشوت دو اور اس کے درباریوں کو, اس کے بعد یہ تحفے سہایت دے کے اپنے مقصد کی بات پیش کرنا. چنانچہ کئی اونٹوں پہ اس رنگے ہوئے چمڑے کو لے کے یہ لوگ چلے مقصد, کشتیوں کے ذریعے سے سفر کرتے ہوئے حبشہ کی سرزمین پر پہنچ گئے. اب تاریخ کہتی کہ اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس وقت کے دو جو لیڈر تھے ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. بظاہر تو بات ختم ہو گئی لیکن بعد میں ایک نے دوسرے سے انتقام لیا, اور واقعہ یہ پیش آیا کہ عمر عاص اور عمارہ جو کہ دونوں لیڈر تھے, سربراہ تھے اس وقت کے, اس لیے ایک کشتی میں بیٹھے, دوسرے غلام اور کنیزے اور سامان دوسری کشتی میں رکھا گیا. عمر عاص اکیلا نہیں گیا تھا کیونکہ غیر ملکی سیر کا مسئلہ تھا, اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے چلا تھا. جب یہ کشتی کا سفر ہونے لگا تو کشتی کا سفر ویسے ہی انسان میں فرحت و خوشی پیدا کرتا, دوران سفر شراب کے جام جلنے لگے. ہمارا انتہائی خوبصورت نوجوان تھا, جب دوران سفر شراب کا جام جلنے لگا تو ہمارا نے ہمارے آپ کی بیوی کے بارے میں برا ارادہ کیا اور قصد کیا دست درازی کا. ہمارے آپ نے ایک مرتبہ یہ منظر دیکھا تو تھپڑ مار کے ہمارا کو اپنے قریب سے دور کیا. کشتی تھوڑی دور گئی کہ جب ہمارے آس شراب کے نشے میں زیادہ مست ہو گیا اور غافل ہوا تو عمارہ نے دھکا دے کر ہمارے آس کو دریا میں پھینک دیا. یہ دریا تو چھوٹا دریا نہیں, وہی ہے جو آج ریڈ سی یا بحر احمر کہلاتا, جدہ کے بندرگاہ کے قریب جو سمندر, کیونکہ پیچھے غلاموں کی کشتی آ رہی تھی دونوں ساتھ ساتھ, اس لیے فوراً جان تو بچ گئی. ہمارے آس کی غلام سمندر میں کودتے ہیں اور جلدی سے اس کو نکال کے لاتے ہیں, اس کی جان بچ گئی اور پھر دونوں میں مصالحت کرا دی گئی کہ ہم اس وقت ایک مشترکہ دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں, آپس میں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں. لیکن ہمارے آس کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ اس نے میری عزت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور مجھے مارنے کی کوشش کی ہے, مجھے اس سے بدلہ لینا. اچھا اب اسی کینے کو دل میں بٹھائے ہوئے یہ وقت حبشہ پہنچتا ہے. پہلے تو جتنے بھی وزیر ہیں, درباری ہیں, عمرا, ان سے ملاقات کی جاتی اور ہر ایک کو وہ بہترین چمڑا تو پتن پیش کیا جاتا, اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ملا لیا جائے. پھر یہ طے پایا نجاشی بادشاہ کے دربار سے کہ فلا دن یہ لوگ جائیں گے اور نجاشی سے ملاقات کریں گے. امر آس عمارا کو لے کے مقررہ دن میں نجاشی کے پاس پہنچا. پہلے تو یہ سارے تحفے پیش کی. یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک وقت حاکم سے ملتا اس کے بعد پھر اپنا مدعا اپنا مقصد پیش کیا کہ اے حاکم کچھ ہمارے باغی ہمارے ہم سے بھاگ کے یہاں آ گئے ہیں اور تیری پناہ میں آ گئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے باغی ہیں ہم کو چھوڑ کے آئے ہیں اس لیے تو ان کو ہمارے سپرد کر دے. نجاشی نے اپنے درباریوں سے پوچھا کیا معاملہ. درباریوں نے کہا کہ وہ جو چند دن پہلے عربوں کا ایک قافلہ آیا تھا یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی اور آئے حاکم یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کے غلام ان کے مجرم ان کے قیدی ہم تو اس معاملے میں دخل دے ان کو بلائیے اور ان کے سپرد کر دیجئے. جو پہلے سے سب کو رشوت دے کے اور تحفے دے کے ہموار کیا گیا تو سارا دربار یک زبان ہو کے ایک ہی بات کہہ رہا. مگر نجاشی ایک تو ویسے کچھ انصاف پسند تھا. آج کی تقریر جس آیت سے شروع ہوئی وہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی تفصیل آئی ایک تو ویسے کچھ انصاف پسند تھا. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ نجاشی چوٹ کھایا ہوا تھا اس کی حکومت اس کے ہاتھ سے چھن گئی تھی. بڑی مشکل سے اس نے دوبارہ اپنی حکومت کو قابو میں کیا تھا دوبارہ قبضہ کیا تھا اپنی حکومت پر. تو اسے یہ احساس تھا کہ بعض اوقات غلط باتیں بھی مشہور کر دی جاتی ہیں لوگوں کے بارے میں کیونکہ جب اس کی حکومت چھین لی تھی اس کے دشمنوں نے تو اس پہ ہزاروں الزام لگا دیے جو خود ایک مرحلے سے گزر چکا ہو مظلومیت سے اسے ذرا احساس ہوتا ہے. کہا کہ نہیں اے میرے درباریوں تمہاری رائے بالکل غلط ہے جب تک کہ میں خود ان لوگوں سے نہیں پوچھوں اس وقت تک میں کیسے فیصلہ کر لوں خالی ان لوگوں کی بات پر ان کو بھی بلایا جائے دربار میں. آخر یہ طے پایا کہ کل کے دن دوبارہ دربار ہوگا اور وہ عرب کے جو باغی بھاگ کے آئے بقول مکے کے وقت کے ہمارے آس کے ان سے پوچھا جائے کہ کیا معاملہ. چنانچہ ان کو سمن بھیج دیا گیا حکم نامہ چلا گیا دربار سے کہ تمہیں کل دربار میں حاضر ہونا. اب مسلمان آپس میں فوراً اسی رات کو میٹنگ کرتے ہیں اور پریشانی کا مسئلہ کہ کل دربار میں کیا کہا جائے دربار میں کیا حقیقت پیش کی جائے. نجاشی کے دربار میں جانا سب نے میٹنگ کی. ایک بات تو یہ طے پا گئی کہ ہم لوگ جناب جعفر سیار کو جنہیں پیغمبر اسلام نے مکے سے چلتے وقت جس سفر کے لیے لیڈر بنایا تھا ان کو یہاں بھی اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں وہ ہمارے قائد ہوں گے اور ہماری طرف سے وہی بات کریں گے. جناب جعفر سیار مولا کائنات کے بڑے بھائی جناب زینب کے حضور ان کے بارے میں یہ طے پایا کہ وہ ہماری طرف سے بات کریں گے. لیکن کیا بات کی جائے اب 101 آدمیوں میں کچھ انتہائی اہم آدمی بھی تھے جناب مقداد تھے جو سلمان و ابو ذر کے بعد ایمان میں سب سے بلند ہے عثمان ابن مظعون تھے معتب ابن عمیر تھے جناب ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ تھے یعنی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں. اب یہ طے ہو رہا کہ ہم کل کیا بات کریں حقیقت بتائیں یا ایسی بات کریں کہ نجاشی خوش ہو جائے. جناب جعفر تیار نے کہا کہ نہیں ہمیں حقیقت بیان کر دینا اور پروردگار پہ توکل کرنا ہے دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتا. چنانچہ یہ تو صاحب آ گیا اگلا دن آیا. اچھا اگلا دن ہمارے آس پہلے ہی سے نجاشی کے دربار میں پہنچ چکا اور اس نے نجاشی کے دربار پہنچتے ہی ان کے طریقے کے مطابق حاکم کو سجدہ کر کے اپنی نشست کو سنبھال لیا. وقت مقررہ پر جناب جعفر تیار اپنے پورے لشکر کے ساتھ پورے گروہ کے ساتھ پورے جماعت کے ساتھ آتے ہیں. جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے سینہ تان کے چلے ایک مرتبہ سلام تو کیا مگر وہ بھی اسلامی سلام نہیں جو عربوں کا ایک سلام تھا لیکن سجدہ نہیں کیا. ہمارے آپ کو موقع ملا فوراً جو دربار کی نگرانی کرنے والا تھا اس نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس نے حاکم کو سجدہ کیوں نہیں کیا. جناب جعفر تیار جب نجاشی کے قریب پہنچے تو پہلا سوال یہ رکھا گیا کہ اے نوجوان تجھے نہیں معلوم درباروں کا طریقہ یہ ہے کہ حاکم کو سجدہ کیا جاتا. جناب جعفر تیار نے کہا کہ ہم اپنے پروردگار کے علاوہ اور کسی کے آگے اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتے. نجاشی نے کہا ان سے کوئی سوال نہ کرو یہ ہمارے مہمان فقط کس مسئلے میں ہم کو بات کرنا. نجاشی نے معاملے کو وہیں ختم کر دیا. اب ایک مرتبہ نجاشی کہتا کہ اے عرب سے آنے والوں یہ تمہارے شہر کے لوگ تمہیں لینے کے لیے آئے بتاؤ تمہارا کیا جواب. جناب جعفر تیار کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں جو بھاگ کے آئے ہیں. کیونکہ غلام اگر بھاگ جائے تو آقا کو اختیار ہوتا ہے اسے واپس لینے کا. شاید یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ پیغمبر اسلام نے کس گروہ میں کسی غلام کو نہیں بھیجا تھا کہ کہیں ایک غلام کی وجہ سے پورے گروہ کو واپس نہ آنا پڑے اور حبشہ کو جو مرکز بنانا ہے اسلام کا وہ مقصد ختم نہ ہو جائے. جب جناب جعفر طیار پہلا سوال یہ کروایا, جائے حاکم ان سے پوچھئے کہ ہم ان کے غلام ہیں کہ بھاگ کر آ گئے ہوں آقا سے اور ہم کو واپس کرنا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے غلام تو نہیں. کہا پھر پوچھئے کہ کیا ہم ان کا قرضہ لے کے بھاگ آئیں, کہ قرضے کی واپسی تو ضروری ہے قریش کے اندر بھی ضروری, پھر ہم کو واپس بلایا جا رہا. ہمارے آپ نے کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے, یہ ہمارے قرضدار تو نہیں. کہا پھر ان سے یہ پوچھئے کہ کیا آپ کسی کو قتل کر کے بھاگ کے آئیں کہ مقتول کے وارث ہمارا خون طلب کر رہے ہیں. کہا کہ یہ بھی بات نہیں, ہمارے آپ اقرار کرنا پڑ رہا کہ نہیں کوئی وجہ نہیں واپسی کیوں, یا غلام ہو یا قرضہ لے کے بھاگا یا خون کر کے بھاگا. کہا کہ نہیں ان میں سے تو کوئی بات نہیں. جا پر تیار کہتے ہیں جائے آ کے پھر یہ بتائیے کہ ہم واپس کیوں جائیں, ہم آزاد ہیں, کسی کی کوئی ذمہ داری ہم پہ نہیں, ہم کیوں واپس جائیں. نجاشی نے کہا بات تو معقول, ایک مرتبہ مڑا ہمارے آپ کی جانب, بتاؤ ان لوگوں کو آ کر تم کس وجہ سے لینا چاہتے ہو. تو ہمارے آج کہتا ہے کہ آئے حاکم آپ کو نہیں معلوم ہم ایک انتہائی پرامن قوم سے, ہمارے بزرگ اور ہمارے بچے ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے, ان لوگوں نے آ کے ہماری قوم میں ایک اختراق ڈال دیا, قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہماری قوم میں ہر ہر گھر میں جھگڑا پڑ چکا کہ ہمارے مجرم, انہوں نے ہمارے ماحول کو خراب کیا, اس لیے ہمیں واپس کیا جائے. جناب جعفر تیار بعض روایتوں کے مطابق بڑا عجیب جواب دیا. کہا کہ آئے حاکم, نجاشی اس کا جواب مانگتا, کہا کہ آئے حاکم اگر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک قوم میں انتشار برپا کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا اور الگ الگ کیا, تو ہمارا باہر آ جانا ان کے حق میں بہتر ہے, پھر یہ ہمیں کیا بلا رہے ہیں. جو جھگڑے کی جڑ ہے, فتنے کی جڑ ہے ان کے بقول, وہ ان کے شہر کو چھوڑ کے باہر آ گئی, اب تو ہمارا باہر آ جانا ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا, ہم واپس جائیں گے واپس وہی فتنہ ہوگا. ایسا منطقی جواب تھا کہ ہمارے آپ تو بالکل خاموش ہو گیا کہ ایک طرف یہ بھی کہہ رہا کہ ان کی وجہ سے ہماری قوم میں ٹکڑے ہو رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ تو یہی ہے نا کہ ان کو نکال دو پھر, جو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں قوم کو, جو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں تو نکال دو, تو یہ نکلے ہوئے تو ہیں. خاموش ہوا, فوراً دل میں ایک اور خیال آیا, کہا کہ آئے ہاتھ چلے ٹھیک ان کی بات ہم مان لیتے ہیں, مگر ایک بات بتائیے آپ ان سے پوچھیے کہ اگر ان کو ہمارا دین چھوڑنا تھا تو انہوں نے آپ کا دین کیوں اختیار نہیں کیا جو سب سے اچھا دین. اب دوسرے انداز سے حملہ کیا کہ نجاشی عیسائی کہا ٹھیک ہے ہمارا دین انہوں نے چھوڑ دیا, آپ کے دین کو یہ اختیار کر لیتے, ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان مر جائیں گے اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کا دین کیوں اختیار نہیں کرتے. نجاشی ایک مرتبہ مڑا جا پڑے تیار کی طرف, یہ سوال تو اہم سوال کہ اے شب ٹھیک ہے اگر تم نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا تو ہمارے دین کو اختیار کر لیتے, یہ تم کون سے تیسرے دین کو لے کے بیٹھے ہو, بس اتنا سننا. اب جناب جعفر طیار نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم اپنے دین کا تعارف کرائیں اور یہ بتائیں کہ سارا واقعہ کیا تھا. نجاشی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. جناب جعفر طیار نے ایک اہم ترین خطبہ دیا, تاریخ اسلام کے اہم ترین خطبوں میں یہ خطبہ شامل ہے, اس لیے کہ یہ بالکل ابتدائی عہد کا خطبہ, پورے تحقیق اسلام کی کہ اسلام کس چیز کا نام, پیغمبر اسلام کیا دین لے کے آئے, قریش مکہ کو جھگڑا کس بات پر تھا, انتہائی اہم یہ خطبہ جس کا ایک ایک لفظ ایسا کہ اس کو توجہ اور تفصیل کے ساتھ سنا جائے. اس لیے میری خواہش یہ ہوئی کہ خطبہ اگرچہ مختصر لیکن میں اس کے ایک ایک لفظ کو آپ کے سامنے پیش کروں. اس اعتبار سے تحریری صورت میں خطبہ ہے, آپ صرف یہ سن کے توجہ دیجیے کہ بالکل ابتدائی تعارف اسلام کے آغاز میں, دیکھیے بعد میں اسلام کی کچھ بھی تعریف کر دی جائے, جب اسلام آیا تھا تو اس وقت اسلام کیا تھا اور کون بتا رہا ہے, جعفر طیار جیسی شخصیت مولا کائنات کے بڑے بھائی, ایک ایک جملے کو سنیں, یعنی خود پیغمبر اسلام کے شاگرد فرماتے ہیں کہ اے حاکم حبشہ نجاشی, کنا قومن اہل الجاہلیہ, ہم جاہلیت کی قوم تھے. اب دیکھیے کیا کیا خرابیاں تھیں, نعبد الاصنام و ناکل المیتۃ و ناکل فواحش و نقطع الارحام, ہم لوگ بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے, مردار کھایا کرتے تھے, فاحشہ کام کھلے کھلم کھلا بے حیائی کے کام انجام دیتے تھے, رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے تھے, نقطع الارحام رشتہ داری کے سلسلے کو کاٹ دیا کرتے تھے, و نسیء الجواب و یاقل القوی و من الضعیف, ہم لوگ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. دیکھیے جاہلیت کسے کہتے ہیں وہ سنیے, یہ جعفر طیار تعارف کرا رہے ہیں, جاہلیت کا تعارف, اسلام سے پہلے کا تعارف, ہم اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتے تھے, ویاکل القوی من الضعیف, ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جایا کرتا تھا, وہ کمزور کا خاتمہ کر دیا کرتا. فکنا علی ذلک, ہم اسی حالت پر تھے. حتی بعث اللہ الینا رسولا, حتی یہ کہ پروردگار نے اپنے رسول کو ہماری طرف بھیجا. اور رسول بھی کون؟ نعرف نسبہ, ہم اس کے خاندان کو پہچانتے ہیں. وہ صدق ہو, وہ امانت ہو, وہ عفاف ہو, ہمیں معلوم ہے وہ سچا, وہ امانت پیدا کرنے والا, وہ عفت والا, وہ انتہائی شریف. فدعانا الی اللہ, اس نے آ کے ہم کو دعوت دی اللہ کی طرف آنے کی. لنوحدہ ونعبدہ, تاکہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور اس کی عبادت کریں. اور ونقلا ما کنا نعبد, جس چیز کی ہم پہلے عبادت کر رہے تھے اس نے ہم سے کہا کہ چھوڑ دو ان چیزوں کو, ترک کر دو ان چیزوں کو. نحنو و آباؤنا, وہ چیزیں کہ جن کی عبادت ہم بھی کر رہے تھے, ہمارے باپ دادا بھی کر رہے تھے. من الحجارت والاوثان, جن پتھروں کی اور جن بتوں کی. اب دیکھیے اسلام کا ابتدائی تعارف. و امرنا, رسول نے ہم کو حکم دیا, یہ نہیں کہا کہ بس آ جاؤ اللہ کی طرف اور جنت میں پہنچ گئے تمہاری سیٹ محفوظ ہو گئی. نہیں, ابتدا میں, بالکل ابتدا میں امرنا حکم دیا, بصدق الحدیث سچ بولو. وہ ادا الامانت, امانت کو ادا کرو. وصلت الرحم, رشتہ داروں کا حق ادا کرو. وغفر الجوار, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والکف عن المحارم والدماء, اور حرام چیزوں سے اور خصوصاً خون بہانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جعفر طیار کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس میں پڑوسی کافر ہے, جس میں رشتہ دار کافر ہے, لیکن ہمارے رسول نے حکم دیا ہے کہ سچ بول. امانت کافر کی ہے لیکن ادا کرو. رشتہ دار کافر ہے مگر اس کا حق ادا کرو. پڑوسی کافر ہے مگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ نہانا, اور مکے میں ہم کو روک دیا, نہانا نہیں روک دیا, عن الفواحش, بے حیائی کے کام نہ کرنا. وہ قول الزور, گانے بجانے کی جانب نہ جانا. وہ اپنے مال یتیم, یتیم کے مال کو نہ کھانا. وہ قصب المحصنات, خبردار کسی پاک دامن عورت پہ تہمت نہ لگانا. یہ سب مکے کی بات ہو رہی, بالکل ابتدائی اسلام. وہ اسلام کے خالص اسلام ہے, بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کے تحت تبدیلی کی, مگر دربار نجاشی میں جعفر طیار اسلام کا تعارف کر رہے ہیں. وہ امرانا, یہ بھی حکم دیا, ان نعبد اللہ وحدہ, صرف ایک خدا کی عبادت کریں. لا نشرک بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. وہ امرانا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام, یہ مکے کی بات. حکم دیا کہ نماز پڑھو, زکات ادا کرو, روزے رکھو. فعدد علیہ امور الاسلام, پھر ایک ایک کر کے جتنے بھی واجبات ہیں جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے گنوائے. اور پھر فرمایا فصدقنا وآمنا به, ہم نے تصدیق کی اس رسول کی, ہم ایمان لائے اس رسول پر. واتبعنا علی جاء من اللہ, اور جو کچھ وہ رسول اللہ کی جانب سے لے کے آیا تھا ایک ایک چیز کو ہم نے مانا. نتیجہ کیا نکلا؟ فادا علینا قومنا, ہماری قوم ہماری دشمن بن گئے. فعذبونا, انہوں نے ہم کو عذاب میں مبتلا کیا, تکلیفیں پہنچائیں. وفتنونا عن دیننا, کوشش کی کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں. اور کیا کریں؟ لیردونا الی عبادت الاوثان من عبادت اللہ, اور اللہ کی عبادت سے پھر بتوں کی طرف چلے جائیں, اور جن خبیث اور حرام چیزوں کو چھوڑ کے آئیں دوبارہ انہی چیزوں میں مبتلا ہو جائیں. جو آج ہر دیندار مسلمان کے ساتھ اسی کا مسلمان بھائی کوشش کرتا کہ جن گناہوں کو چھوڑ چکے ہیں دوبارہ اس میں لے کے جائیں. فلما قہرونا وظلمونا وزیقوا علینا, بس جب ان کا ظلم بڑھ گیا اور ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گئی. وحالوا بیننا وبین دیننا, اب دیکھیے یہ جملہ, اور یہ کفار مکہ ہمارے اور دین کے بیچ میں رکاوٹ بن گئے, یعنی ہم کو دین پر عمل کرنے سے روکنے لگے. خرجنا الی بلاد واخترناک علی من ثواب, تو ہم نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا اور دوسروں کو چھوڑ کر تیری پناہ میں ہم آ گئے. ایک اصول بتایا آخر میں کہ جب کبھی کسی مقام پر دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ آ جائے تو اس مقام کو چھوڑ دیا جاتا, چاہے کتنا ہی قابل احترام مقام کیوں نہ. بھائی مکہ اور حبشہ کو تو مقابلہ ہی نہیں, مکہ مقرر ترین جگہ, محترم ترین جگہ, حبشہ ایک عام سے شہر, مگر محترم ترین جگہ کو چھوڑ کر حبشہ میں چلے گئے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہاں دین پر عمل کرنے میں مکے میں مشکل ہو رہی ہے اور حبشہ میں آسانی ہو رہی. دوسرے الفاظ, نبی کے پہلو کو چھوڑ کر عیسائی کے پہلو میں چلے گئے, اس لیے کہ نبی کے شہر میں ہم کو روکا جا رہا ہے دین پر عمل کرنے سے, عیسائی کے شہر میں ہم کو اجازت مل رہی. ایک اصول بتایا جا پڑے تیار میں, بس جیسے ہی یہ گفتگو ختم ہوئی ایک مرتبہ نجاشی کہتا, یہ تو بالکل ٹھیک بات تم نے کہی, اس میں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں,
تمہاری قوم کو حق نہیں ہے کہ کس بات پر وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. ہمارے آس نے دیکھا کہ یہ حربہ بھی میرا خالی چلا گیا. نجاشی تو ان کی باتوں سے متاثر ہو گیا. جعفر تیار نے اتنی پر اثر تفریح کہ نجاشی متاثر ہو گیا. تو آخر ایک مرتبہ ہمارے آس نے ایک نئی ترکیب سوچی. کہا کہ اے نجاشی ان لوگوں سے یہ بھی تو معلوم کر لو کہ یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال کرتے. نجاشی نے کہا ہاں بتاؤ تو صحیح عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ. اس وقت تک سورہ مریم نازل ہو چکا تھا قرآن کریم کا 19 سورہ. جناب جعفر تیار نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت وذکر فی الکتاب مریم اذا انتبذت الی اہلھا مکانا شرقیہ سے جو آیتیں شروع ہو رہی اور آخر تک فاشارت بس پہلی آیت تو وذکر فی الکتاب مریم اے رسول اب اس کتاب میں مریم کا تذکرہ ہو رہا اذ انتبذت الی اہلھا مکانا شرقیہ جب ایک دن مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک دور کے مکان میں گئیں اور پھر قرآن نے پورا واقعہ سنایا یہاں تک کہ وہ منزل آ گئی کہ عیسیٰ کو لے کے مریم اپنی قوم میں آئیں قال اور قوم نے الزام لگایا تو مریم نے اشارہ کر دیا گہوارے کی جانب اور ان کو اعتراض ہوا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا. یہ پورا واقعہ سنایا تو اب تاریخ بتا رہی کہ جب سورہ مریم کی آیتیں 18 یا 19 آیتیں جن کا آغاز ہو رہا کہ مریم ایک دن اپنے گھر والوں سے دور ایک مکان میں گئی اور وہاں سے فارسلنا الیہ رسولنا خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جبرائیل کو بھیجا مریم کی جانب فتمثل لہا بشرا صبیا جبرائیل ایک نوجوان کی شکل میں آ گئے. مریم گھبرا گئے ایک مرتبہ کہا کہ تو کون میں خدا کی پناہ میں جاتی ہوں تو میرے پاس کیسے آ گیا. کہا انا رسول ربی کی میں تیرے پروردگار کا نمائندہ ہوں لہا بے تمہیں بشارت دینے آیا ہوں تمہیں تحفہ دینے آیا غلام الفتیہ کہ تمہارا ایک پاک و پاکیزہ بیٹا پیدا ہونے والا. مریم گھبرا کی کہتی میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا نہ تو میں نے کوئی حرام کام کیا نہ کوئی مرد آج تک میرے قریب آیا. اور اس کے بعد پورا واقعہ یہاں تک جب اس آیت پر جناب جعفر تیار پہنچے کہ اذن تبذت الی مکانن قصیہ مریم کو آثار ولادت محسوس ہونے لگے تو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے نکل گئے ایک ویرانے میں جا کے بیٹھ گئے. فاجا اہل مخاض بس ان کو جو درد شروع ہوا تو درد زہ انہیں کھجور کے درخت کے نیچے لے گیا اور جب کھجور کے درخت کے نیچے جناب مریم پہنچی اور یہ دیکھا کہ میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی بے اختیار کہا کہ لو مت تو قبل ہاضا تاش یہ دن آنے سے پہلے میں مر جاتی. وہ کن تو نسی منسی اور لوگ میرا نام تک بھول جاتے. اتنی شدید تکلیف میں بھی ہے پوری قوم خلاف ہے یہ خیال بھی ہے کہ میں کنواری ہوں میری قوم میرے بارے میں کیا کہے گی. بس ایک مرتبہ قرآن کی یہ دو آیتیں جب یہ دو آیتیں جعفر تیار نے تلاوت کی ایک مرتبہ ہم نے کہا خدا کہہ رہا ہم نے کہا لا تحزنی اے مریم غمگین نہ ہو پریشان نہ ہو ہم نے تمہارے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا ہے. وہ اس علی کا بے جس نخلا کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو ساقت علی کے رتبا جنیا تازہ کھجور تم پہ گرنے لگیں گے. کلی وشربی وقر عینی کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. تو بے اختیار نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جناب مریم کا پورا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا بلکہ سارا دربار زار و قطار رونے لگا. اتنا اثر ہوا نجاشی کے اوپر ایک مرتبہ وہ روتا ہوا دربار سے کھڑا ہو گیا دربار سے رخصت ہو گیا دربار سے چلا گیا. ہمارے آپ کی ساری اسکیم ناکام ہو گئی. جناب جعفر تیار انتہائی خوشی کے عالم میں واپس پلٹے. مگر ہمارے آپ اگلے دن صبح جب یہ دیکھا کہ ایک دن ہو گیا ذرا نجاشی کی حالت ٹھیک ہو گئی ہوگی اگلے دن پھر پہنچے وہاں سے اور ایک رات پہلے یعنی کل کا جب دربار برخاست ہوا تو جو رات آئی ساری رات ایک سازش تھی. نجاشی کے پاس جتنے پادری تھے مذہبی علماء ان میں سے ایک کے پاس گئے کہا کہ کل تو اس ہمارے غلام نے ہمارے قیدی نے ہمارے مجرم نے تمہیں اپنا جادو بھرا کلام سنا کے سیدھے راستے سے ہٹا دیا تم کو کیا ہو گیا تم بھی رونے لگے. آج پھر اس سے ایک سوال کرو اور اس کو منع کر دینا کہ وہ قرآن نہ پڑھے کیونکہ وہ پڑھے گا تو پھر تم لوگ رونے لگو گے اس کے جادو میں بڑا اثر. یہ پوچھو یہ واقعہ جو اس نے سنایا وہ ٹھیک یہ پوچھو کہ عیسیٰ کو تم مانتے کیا ہو یعنی ہمارے آس اب میں اس کے الفاظ بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن دیکھا کہ میرا مجمع سمجھ نہیں پا رہا. ہمارے آس نے کہا کہ ہمارے مجرم نے کل تمہیں بیوقوف بنا دیا تم نے اس سے سوال کیا تھا کہ عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اور اس نے تمہیں جناب مریم کی کہانی سنا کے رلا دیا اور بات ختم ہو گئی. پادریوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. چنانچہ اگلی صبح جب نجاشی دربار میں پہنچا تو سارے مذہبی پادری پہنچے. کہا کیا ہے حاکم, اصل سوال تو رہی گیا, ان کو بلایا جائے, پوچھا جائے کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ, وہ عیسیٰ کے بارے میں کس چیز کے قائل, مریم کا واقعہ تو ٹھیک, عیسیٰ کے بارے میں کیا ان کا عقیدہ. اگلے دن صبح سویرے یہ بات کہیں نجاشی سے, فوراً جناب جعفر طیار کو بلایا گیا. اب جعفر طیار جب چل رہے تھے تو یہ تو ذہن میں آ گیا تھا کہ کوئی نیا اعتراض ہوگا, مشورہ کیا, لوگوں نے کہا ہم بھی چلتے. دربار میں پہنچے, نجاشی کہتا کہ اے شخص ایک بات اور بتا, عیسیٰ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا, عیسیٰ کو تم کیا کہتے ہو, عیسیٰ کے بارے میں تمہارا رسول تمہیں کیا بتاتا. جعفر طیار اپنے ساتھیوں کی جانب موڑے, سب کہنے لگے کہ جناب جعفر طیار وقت بہت نازک ہے, یہ لوگ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, اگر ہم خدا کا بیٹا نہ کہیں تو یقیناً یہ ناراض ہو جائیں گے. لیکن جعفر طیار نے کہا کہ ہمیں اپنا صحیح عقیدہ بیان کرنا چاہیے, اگر اس مرحلے پر, لیکن تخیہ کا بھی ایک موقع ہوتا, اس مرحلے پر عقیدہ چھپانے کا حکم آ چکا ہوتا تو مکے ہی میں ہم عقیدہ چھپا لیتے, وہاں سے چھوڑ کے مکے کو چھوڑ کے باہر نہ آتے, ہمیں حق بیان کرنا. چنانچہ آگے بڑھے, آگے بڑھ کے کہا کہ ہمارا عقیدہ جو ہمارے رسول نے بتایا وہ یہ ہے کہ ان عیسیٰ ہوا عبد اللہ و رسول و روح و کلمت القاح الى مریم الازراء البتول ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ ینظرون. آخر میں قرآن کی آیت, ہمارا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کی روح ہے روح اللہ اور کلمہ ہے خدا کے جنہیں کماری مریم کی جانب پروردگار نے القا کیا, یہ عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے قول الحق. اب یہ سورہ مریم کی آیت, یہ قول حق ہے الذی فیہ ینظرون, عیسیٰ کے بارے میں جس کے بارے میں لوگ شک میں مبتلا ہو گئے. اب یہ جو جناب جعفر طیار نے کہا, تو اس سے پہلے کہ درباری کچھ کہیں نجاشی زمین پہ جھکتا, اس کے ہاتھ میں چمتا زمین پہ جھکتا. دو روایتیں, ایک روایت یہ کہ اس کے ہاتھ میں عصا تھا, ایک روایت یہ ہے کہ اس کو زمین پہ چمتا نظر آ گیا. زیادہ مشہور چمکے والی روایت, جھک کے چمکے کو اٹھاتا اور کہتا ہے خدا کی قسم جو تم نے عیسیٰ کے بارے میں کہا, عیسیٰ اس سے یہ چمتا برابر بھی زیادہ نہیں, بالکل جو تم نے عیسیٰ کی حقیقت بھی وہ بتا دی کہ وہ بندے ہیں خدا کے, خدا نہیں رسول ہیں, کلمہ ہے روح خدا, اس سے ایک چمتا زیادہ عیسیٰ کا مقام و مرتبہ نہیں. یہ جملہ ذرا میرا توہین آمیز بن رہا لیکن بات کو سمجھانے کے لیے. دوسری روایت یہ کہ نہیں, جو بادشاہ کے ہاتھ میں عصا ہوتا اس سے زمین پہ ایک لکیر ہے, اور کہا کہ یہ لکیر جو کچھ تم نے عیسیٰ کے بارے میں بتایا, اس لکیر کے برابر بھی عیسیٰ میں اور کوئی خصوصیت نہیں ہے, بس یہی ہے عیسیٰ کی کہانی. بس اتنا بادشاہ کا کہنا, سارے پادری جو تھے وہاں پہ ایک مرتبہ غصے کے عالم میں کھڑے ہو اور غیظ و غضب کا اظہار کرنے لگے. نجاشی نے کہا خبردار میرے سامنے کوئی نہ بولے, جس نے بالکل حق کہا ہے. اور علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں یہ جملہ لکھا ہے معصوم کے حوالے سے کہ اگر بادشاہت کے مسئلے مجھے نہ گھیر لیتے اور میری قوم کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ایک نوجوان کے ساتھ مکہ جاتا اور اس رسول کے جوتیوں کو نالین مبارک کو اٹھاتا کہ جس نے عیسیٰ کے بارے میں ایسا بہترین عقیدہ پیش کیا. نجاشی یہ جملہ کہتا, اب اتنی سختی سے بات کی کہ سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا, مگر نجاشی نے دیکھا کہ اس وقت دربار بے چین, خصوصاً پادری ہر جگہ حاکم کے ساتھ لگے ہوتے, یہ جو ہے کہیں قوم کو نہ بہکا دے. چنانچہ ایک مرتبہ وہ کہتا کہ اے نوجوان, میں ایک حکم بھی جاری کر رہا ہوں, ایک حکم بھی جاری کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ اگر حبشہ میں کسی نے تم کو ذرا سا بھی ستایا تو اس کو 4 درہم کا جرمانہ دینا پڑے گا. اس زمانے کے اعتبار سے 4 درہم بہت بڑی رقم تھی. اے نوجوان کیا تم مطمئن ہے؟ اچھا ایسا لگ رہا کہ ہمارے آج کے توفوں اور رشوتوں کا نتیجہ نکلنا شروع ہو گیا تھا, یعنی حبشہ میں مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا, یعنی آوازیں کسنا, تنکر مارنا, راستے کو روکنا. جعفر طیار نے کہا کہ یہ رقم تو کم. نجاشی کہتا ہے 8 درہم. جعفر طیار نے کہا ہاں یہ بالکل مناسب. فوراً حکم نامہ لکھا گیا کہ ان مسلمانوں کو اگر کسی بھی حبشہ کے رہنے والے نے ذرا سے بھی تکلیف پہنچائے تو اس کو فوراً 8 درہم, بڑی رقم ہے آج کے حساب سے 10,000-15,000 روپے, یہ جرمانہ دینا پڑے گا. یہ حکم نامہ دیتا, ہمارے آج نے جو یہ منظر دیکھا گھبرا کے آگے آیا کہ میں ان کو لینے آیا تھا مگر یہ میرے ہاتھ میں آنا تو درکنار, الٹا شاہی مہمان بن گئے, حکم نامہ جاری ہو گیا. کہا کہ اے حاکم یہ غضب نہ کیجیے, ذرا سوچ سمجھ لیجیے. یہ جو جملہ نکلا تو نجاشی کو غصہ آ گیا. روایت یہ کہ نجاشی ویسے انتہائی طاقتور فرد تھا, اتنے زور سے تماچا مارا کہ ہمارے آپ کا رخسار پھٹ گیا, خون جاری ہو گیا, سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا, اور کہا کہ میں سوچوں بادشاہ حکم جاری کرنے کے بعد سوچا نہیں کرتا, اب اس حکم کے اوپر عمل ہوگا. اور اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا کہ جتنے تحفے لے کے آیا سب اس کے منہ پہ بھی مارو, اور اس سے کہا کہ اپنے تحفے لے کے چلے جاؤ. ہمارے آس ایک مرتبہ گھبرا گیا, یہ تو توہین پہ توہین ہو رہی, گھبرا کے کہا کہ نہیں حاضر, ان تحفوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے, یہ آپ رکھیے. کہا کہ ہرگز نہیں, میں اس رشوت کو قبول نہیں کروں گا, کیونکہ میرے پروردگار نے جب مجھے یہ ملک دلوایا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی, میں خدا کے مظلوم بندوں کی حمایت کے لیے کوئی رشوت قبول نہیں کروں گا. یہ کہہ کہ ہمارے آس کو دھکے دے کے باہر نکلوایا, مگر یہاں تک تو واقعہ پہنچ گیا کہ ہمارے آس باہر نکل گئے. اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ اور پیش آ گیا ہے, بس یہی آخری واقعہ ہے میری آج کی گفتگو کا. ہمارے آس کا نام آپ بار بار سن رہے ہیں, وہ عمارہ کہاں چلا گیا, ہمارے آس کا ساتھی جو اس کے ساتھ آیا تھا. اب دیکھیے, تین دن دربار میں پہنچا ہمارے آس, پہلے دن پہنچا اپنی شکایت لے کے, اگلے دن جعفر طیار کو بلایا گیا تھا انہوں نے تقریر کی, تیسرے دن پھر بلایا گیا تھا انہوں نے جناب عیسیٰ کا عقیدہ بتایا. تو پہلے دن جب مسلمان نہیں بلائے گئے تھے, خالی یہ لوگ پہنچے تھے کہ ہم مکہ سے آپ کے مہمان آئے ہیں, قریش مکہ کے نمائندے. اس وقت ہمارا چونکہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا, اس لیے جب وہ دربار میں بیٹھا تو وہ کنیز جو بادشاہ کو پنکھا جھل رہی تھی مورچھل, اس نے ہمارا کو دیکھا اور ایک مرتبہ ہمارا اس کو پسند آنے لگے. اچھا, جب یہ لوگ دربار سے اٹھ کے گھر آئے, ہمارے آس ہائی انتہائی ہوشیار چل اس نے محسوس کر لیا. ایک مرتبہ ہمارا سے کہا کہ تم یہاں تک آ گئے, بادشاہ کی کنیز تم سے بات کرنا چاہتی, تم بے وقوفوں کی طرح رات کو بستر پہ سونا نہیں, جاؤ اور جا کے اس سے بات چیت کرو, دیکھو اس بادشاہ نجاشی کا خاص عطر, یہ خاص عطر جو کسی کو نہیں ملتا اور دنیا میں کہیں پر بھی نہیں, یہ کنیز کیونکہ بہت قریب ہے بادشاہ, اس لیے کسی طرح تھوڑا تو وہ عطر اس سے لے کے آنا, تب میں سمجھوں گا کہ تم بات کمال ہو اور تمہارا اثر ہے عورتوں پر. خیر, ہمارا کیونکہ نوجوان تھا اور بالکل جوانی کا جوش تھا اس کے اندر, ہمارے آج کی باتوں میں آ گیا, گیا بھی اس رات کو اور کنیز کو کوئی الٹی پٹی بڑھا کے اس سے وہ عطر یا خوشبو لے کے آیا, بڑے فخر سے ہمارے آج کو پیش کیا. ہمارے آج نے اگلی صبح دربار میں آنے سے پہلے تنہائی میں نجاشی سے ملاقات اور کہا کہ آئے آگے, ہم آپ کے پاس ایک شکایت لے کے آئے تھے اپنے مجرموں, آپ نے اچھا سلوک کیا, اب میرا دل نہیں مانتا, یہ شرافت و مروت کے خلاف ہے کہ میں آپ کے خلاف کوئی سازش دیکھوں اور خاموش رہوں. نجاشی ذرا چونکا, ایک دفعہ پہلے بھی اس کا تخت اس سے چھینا جا چکا, کیا بات, کون سی ایسی چیز ہے اتنی لمبی چوڑی تمیز باندھی جا رہی. کہا کہ معاملہ صرف یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک نوجوان جو آیا, ٹھیک ہے میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, مکے کا نمائندہ, مگر میں مکے والوں کی توہین برداشت کر سکتا ہوں, آپ کے خلاف کوئی برائی برداشت نہیں کر سکتا. اس نے اس طرح سے آپ کی کنیز کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس طرح سے دونوں کے درمیان معاملہ طے پا گیا. نجاشی یقین نہیں آیا, میری کنیز, وہ کبھی یہ جسارت کر ہی نہیں سکتی. کہا کہ لیجیے ثبوت حاضر ہے, یہ جو عطر یہ آپ کی کنیز ہی, وہ کنیز نگران, اس کے علاوہ تو کسی کے پاس یہ عطر نہیں ہوگا. دیکھیے اس کنیز نے اس عمارا کو یہ عطر دیا, میں پیش کرتا ہوں. ایسا واضح ثبوت کہ نجاشی انتہائی غصے میں آ گیا, آگ بگولا, اور پہلے تو اس کا دل یہ چاہا کہ گردن اڑا دے عمارا, مگر سوچا کہ نہیں یہ تو مناسب نہیں ہے کہ ایک سفیر بن کے آیا اور میرا مہمان. کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا علاج کروں گا. دربار میں جانے سے پہلے اپنے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ اس نوجوان کا ایسا علاج کر کہ یہ زندہ رہے, مرنے تو نہ پائے تاکہ میری بدنامی نہ ہو, مگر اس کے جسم میں پہنچا ہمارا تو اتنا بےچین تڑپنے لگا, اس سے بیٹھا نہ جائے, جو پارے کی خصوصیت پاگل ہو کے نکل گیا اور افشا سے دوڑتا ہوا باہر نکلا. افشا کے باہر افریقہ کے جنگل جنگلیوں میں جا کے مل گئے, لیکن اس کو ایک لمحے کے لیے یعنی ایسی اذیت, ایک لمحے کے لیے چین نہیں. پرانا زمانہ ہے, نہ دوا ہے نہ آپریشن, جادوگروں نے جادو کے ذریعے سے پارے کو داخل کر دیا, وہ بھی اس مقام سے کہ انتہائی تکلیف و اذیت ہر وقت اچھلتا رہتا. قریش مکہ کو اطلاع ملی کہ ہمارا نوجوان ولید ابن مغیرہ بڑی شخصیت, اس کا بیٹا اس طرح پاگل ہو گیا. چنانچہ فوراً 30-25 آدمیوں کو بھیجا گیا. ہمارا افسیوں کے درمیان بیٹھا اچھل رہا تھا اس وقت, کیونکہ ایک لمحے کے لیے اس کو قرار نہیں تھا پارے کی وجہ سے. جب ان لوگوں کو آتا دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے ان پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا. ان لوگوں نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا اور کوشش یہ کی کہ اس کو ہلنے نہ دیں, مگر اتنی شدید اذیت کہ وہ ہلنے کی کوشش کرتا رہا, جب ہلنے کا موقع نہ ملا اس کا کلیجہ پھٹ گیا. تڑپ تڑپ انہیں اکشیوں کے درمیان
خود مکے کے سپاہیوں کے ہاتھوں وہ مارا گیا اور انتہائی عبرتناک انجام. جتنے دن وہ زندہ رہا ایک لمحے کے لیے وہ بیٹھ نہ سکا. پیغمبر اسلام کا وہ دشمن کہ جو پیغمبر کے بدلے میں ابو طالب کا بیٹا بننے آیا تھا خود اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں کتنے بدترین انجام کو پہنچا. اب یہاں پہ ان کو پروانہ مل گیا اور پھر اتنے آرام سے رہنے لگے یہ مسلمان حبشہ, اتنے آرام سے رہنے لگے کہ اس سے اندازہ کریں کہ جناب ام سلمہ کہتی کہ ایک مرتبہ ہم کو اطلاع ملی کہ نجاشی کا ایک دشمن اس پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا. جب ہمیں یہ اطلاع ملی تو فوراً ایک میٹنگ ہوئی مسلمانوں آپس کے, ہم نے طے کیا یہ تو بڑی غلط بات, اگر کہ نجاشی بھی کافر ہے کیونکہ عیسائی ہے بھارت اور وہ آنے والا بھی عیسائی, ان کا آپس کا خاندانی جھگڑا, لیکن نجاشی شریف آدمی اس نے ہم کو پناہ دی. اگر وہ شکست کھا گیا تو پتا نہیں جو قبضہ کرنے تب پر وہ کیسا آدمی. تو یہ طے پایا کہ ہم نجاشی کے لشکر میں شامل ہوں گے, نجاشی کی مدد کریں گے اگر ضرورت پڑی. جتنے مسلمان مرد لڑنے والے سب نجاشی کے لشکر میں شامل ہو گئے, میدان جنگ میں پہنچے. یہ دوسری بات کہ نجاشی کی فوج نے ویسے ہی دشمنوں کو شکست دی, ضرورت نہ پڑی مسلمانوں کی. لیکن اندازہ کریں کہ غیروں کی خاطر یہ لڑنے کو تیار ہے. کیوں؟ اتنا سکون اور اتنا آرام ان کو حبشہ میں ملا تھا, حبشہ میں اتنا سکون ملا تھا. اس سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا. بعض اوقات اسلامی جمہوریہ ایران سے اعتراض ہو جاتا کہ جی دیکھیے اپنوں کو چھوڑ کے غیروں سے بھینگیں بڑھائی جا رہی, یا فلاں ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے پھر بھی ایران اس کو اپنا دوست بنا رہا. نجاشی کا واقعہ, نجاشی کافر, نجاشی تو ملک مسلمانوں کا ملک نہیں, لیکن کیا دیکھا پیغمبر نے کہ مکے کے کافروں سے وہ کافر بہتر. اور جناب جعفر تیار, میری گفتگو تو اپنا عقیدہ رکھنے والوں سے, جناب جعفر تیار کا عمل تو حجت ہے, علی کے بڑے بھائی ہیں. جناب جعفر تیار نے جب یہ دیکھا کہ دو کافروں میں جنگ ہو رہی, نجاشی کے لشکر میں کیوں شامل ہو, اس لیے کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے اس سے. اگرچہ دین کے اعتبار سے دونوں ہی گمراہ, نجاشی بعد میں اسلام لایا ہوا ایک الگ مسئلہ, لیکن دونوں ہی دین کے اعتبار سے گمراہ. مگر یہ دیکھا گیا کہ اسلام کے حق میں کون بہتر, یہ اسلام کے حق میں بہتر. اگرچہ وہ کافر بھی ہو اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے, اس سے مدد بھی لی جا سکتی. مگر کتنے تعجب کی بات ہے کہ حبشہ کے علاقے میں جب کافروں کی حکومت تھی تو مظلوم مسلمانوں کو وہاں پناہ مل گئی, اور وہی سرزمین حبشہ, اس زمانے کا حبشہ آج کے حبشہ سے بڑا, سوڈان کا علاقہ اسی حبشہ میں شامل تھا, یہ تاریخوں میں موجود ہے. اور انشاءاللہ آئندہ جو ہماری تقریر ہوگی سورہ روم کی پیشین گوئی, اس میں آپ تفصیل محسوس کریں کہ جب حبشہ کافروں کی حکومت, جب حبشہ عیسائیوں کی حکومت تھی حبشہ, وہاں مسلمانوں کو پناہ مل رہی, لیکن وہی سرزمین حبشہ وہاں پہ ایک عالم باعمل, ایک مرجع وقت فرزند, ایک ایسی شخصیت کہ جس کے علم و تقدس و تقوی اور خدمات کو ہر شخص جانتا, انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے اس شخصیت سے. یہ حبشہ جبکہ مسلمانوں کا ملک, جب مسلمان ہیں تو مسلمانوں پہ یہ ظلم عظیم ہو رہا, جب کافر تھے تو حبشہ پناہ گاہ بن گیا تھا عالم اسلام کے لیے, حبشہ پناہ گاہ بن گیا تھا مظلوم مسلمانوں کے لیے. یہ کتنا فرق ہے, وہ عیسائیت بہتر ہے یا اسلام بہتر ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور کتنے تعجب کی بات یہ طویل عرصے تک کافروں کے ملک میں رہنے والی شخصیت دشمنوں کے ہاتھ سے محفوظ رہی, اور جب اپنے برادر اسلامی کے درمیان آئے تو اتنی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا. آپ میں سے اکثر کے علم میں یہ خبر تو آ چکی ہوگی کہ آیت اللہ محسن الحکیم کے فرزند آغا مہندی حکیم حجت الاسلام ول مہندی حکیم سوڈان کے شہر خرطوم میں انتہائی مظلومیت کے ساتھ صدام کے ایجنٹوں نے اس وقت شہید کیا جب وہ ایک اسلامی مشن پہ خرطوم گئے ہوئے تھے. ایک ثانیہ اور خصوصیت کے ساتھ اگر اپنے عقیدے کو ذہن میں رکھیں, وہ جو حدیث ہے کہ جس وقت کسی عالم کا انتقال ہوتا تو امام زمانہ 40 دن تک ماتم کرتے, گویا اس وقت امام زمانہ سب سے زیادہ بچھائے بیٹھے. کون سی شخصیت ہے؟ آیت اللہ مہندی الحکیم کی. ہمارے نوجوان تو اتنا واقف نہیں, مگر جو ہمارے بزرگ جنہوں نے آیت اللہ العظمیٰ آغا سید محسن الحکیم آل اللہ و مقامہ کی مرجعیت کا زمانہ دیکھا, وہ واقف ہیں ان کے اس پرزن سے. جن کا حکومت عراق تقریباً 20 سال سے انتظار تھا کہ کسی طرح یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے, یہ ان اولین مجاہدین میں سے ہیں جنہوں نے عراق کی ظالموں اسلام دشمنوں کمیونسٹ حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تھی. آج سے 20 سال پہلے جس وقت حسن البکر کا وہ انقلاب آیا,
وہ نام نہاد انقلاب جسے یزیدی انقلاب کہا جاتا اور جس کے آثار میں سید صدام ملعون ہے. اس وقت آیت اللہ محسن العظیم حیات تھے اور ان کا وہ پہلا بیان جو ظالم حکومت کے خلاف جاری ہوا وہ یہی آیت اللہ مہدی الحکیم کے ذریعے سے جاری ہوا تھا. عجیب خاندان ہے خاندان حکیم. دیکھیے شہادتیں ہم کو غمگین نہیں کرتی ہیں کہ ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کیوں شہید ہوا. مظلومیت پہ ہم آنسو تو بہاتے ہیں, جو مظالم ہوتے ہیں اس پہ ہم آنسو تو بہاتے ہیں, مگر باقی مرنے والے کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمی ہو گئی. شہید کو دیکھ کے ہم یہ نہیں کہتے, شہید کو دیکھ کے تو ہم کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے اور شہید ہوتی اور ہم بھی فائز ہو جاتے. شہید تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا, لیکن خاندان محسن العظیم ایک عجیب خوبی ہے اس خاندان کہ غالباً دور حاضر کی تاریخ یہ واحد خاندان ہے کہ جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے راستے. آیت اللہ محسن العظیم کے خاندان کے 72 افراد 2 سال پہلے شہید ہوئے, اس سے پہلے بھی مسلسل اور اس 2 سال کے عرصے میں بھی مسلسل خاندان حکیم کے نوجوانوں کو, بزرگوں کو, علماء کو اور طلاب کو شہید کیا جا رہا کہ جو آیت اللہ مہدی الحکیم کی شہادت پر ظلم اپنے انتہا کو پہنچ گیا. خاندان محسن الحکیم عرب کا ایک انتہائی عزت والا خاندان ہے. یہ خاندان امام حسن کی نسل میں سے ہے, سادات حسنی. سادات حسنی کی پوری تاریخ قربانیوں کی تاریخ ہے. نفس زکیہ یا ابراہیم یا دیماج, یہ پورا خاندان قربانیاں دیتے ہوئے آیا. امام حسن کے بڑے بیٹے کا نام حسن مسنہ تھا. حسن مسنہ واقعہ ہے کربلا کے وہ مجاہد ہیں جو زخمی ہو گئے تھے, شہید نہیں ہو سکے. ان کے پوتے کے پر پوتے, جناب حسن مسنہ کے پوتے کے پر پوتے, ان کا نام ابراہیم تبا تبا تھا. ان کا نام ابراہیم کا لقب ان کا تبا تبا تھا. اسی لقب ان کی نسل جو بڑی وہ تبا تباہی کہلائی. چنانچہ آغا محسن الحکیم تبا تباہی ہے, یعنی سادات حسنی حسن مسنہ کی 5ویں پشت میں ہے. اور ان کو الحکیم کا لقب اس لیے ملا کہ آغا محسن الحکیم کے بزرگوں, جب شاہ عباس کا زمانہ تھا آج سے 400 سال پہلے, سید علی ان کے بزرگوں میں تھے, شاہ عباس کے قبیل تھے, وہ حکیم تھے, قبیل تھے, مشہد مقدس میں رہا کرتے تھے. جب شاہ عباس زیارت نجف و کربلا کے لیے اصفہان سے عراق آ رہا تھا تو آغا محسن الحکیم کے دادا کے دادا سید علی انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی اس سفر زیارت میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. شاہ عباس تو ویسے ہی ان کو لے جا رہا تھا کیونکہ وہ طبیب تھے اور بادشاہ اور سربراہ مملکت اپنے طبیب کو سفر میں ساتھ رکھتے ہیں. جب نجف پہنچے اور یہاں کا ماحول دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جتنی آپ کی خدمت کی ہے زندگی بھر اس کے بدلے میں میری ایک خواہش پوری کر دیجیے گا. شاہ عباس سے کہا. شاہ عباس اس کے ذہن میں نہیں تھا, سوچا کچھ دولت مانگیں گے, جائیداد مانگیں گے, انعام مانگیں گے, بات ٹھیک, کوئی یہ خواہش بتاؤ. کہا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے واپسی پہ مجبور نہ کریں, اب مجھے نجف میں رہنے دیں. شاہ عباس وعدہ کر چکا تھا, شاہ عباس عزم. چنانچہ اس نے سید علی آغا محسن الحکیم کے دادا کے دادا ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہ جائیے. نجف کے اندر پہلی شخصیت تھی ایسی کہ جو باقاعدہ بادشاہ کے ساتھ آئے اور واپس جانے سے انکار کر دیے. لوگوں کو جلدی پتا چل گیا کہ اتنی بڑی قربانی دی, شاہی عہدے کو ٹھوکر ماری, لوگ آئے پتا چلا کہ یہ طبیب بھی ہیں. چنانچہ اب نجف والے اپنا علاج ان سے کرانے لگے. وہ شخصیت حکیم کے لقب سے مشہور ہو گئی. اس کے بعد اگرچہ ان کے خاندان میں کوئی حکیم اتنا نمایاں نہیں گزرا, مگر آغا محسن الحکیم کے دادا کے دادا جو شاہ عباس کے شاہی طبیب تھے ان کی وجہ سے یہ خاندان حکیم بھی کہلانے لگا. اور اس خاندان حکیم کی اہم ترین شخصیت آیت اللہ محسن الحکیم کی تھی. آیت اللہ محسن الحکیم کی شخصیت وہ عظیم شخصیت جو پوری دنیا خصوصاً جو دنیا اسلام ان کا احترام کیا کرتی تھی. وہ بادشاہ نہیں تھے مگر بادشاہ بھی ان کے آگے سر جھکایا کرتے. ان کا ایک حکم, ایک خط, معمولی سا خط عراق کی کسی بھی سفارت خانے میں اس زمانے میں لے جائیے, وہ شاہ وقت اس زمانے میں ایران میں شہنشاہیت, عراق میں شہنشاہیت تھی. شاہ فیصل کا زمانہ تھا. شاہ فیصل وہ سعودی عرب والا نہیں, عراق والا, فیصل ثانی. لیکن آیت اللہ محسن الحکیم کے خط کی اور مہر کی اہمیت خود بادشاہ کے حکم نامے سے زیادہ ہوا کرتی. عراق ایک زمانے میں جب مصر نے ناصر کے دور میں نہر سوئز پہ قبضہ کیا تھا تو اس وقت
فرانس ہو، برطانیہ اور اسرائیل نے 1956 مصر پہ حملہ کیا. عراق کی حکومت کیونکہ شہنشاہی حکومت تھی، وہ مغربی دنیا کے ساتھ تھے، لیکن جو نوجوان تھے، جو مذہبی لوگ تھے، وہ سب جمال ناصر کے اس قدم کی حمایت میں تھے. جس وقت نوجوانوں نے اس کی حمایت میں جلوس اور جلسے کیے، اس ظالم حکومت نے سب کو گرفتار کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ نجف میں کثیر تعداد میں دینی طالب علم 1956 کی بات ہے، گرفتار کرنا شروع کر دیے گئے. اس وقت آیت اللہ حکیم کربلا محلہ گئے ہوئے تھے زیارت کے لیے. جب واپس آئے پتا چلا اتنی کثیر تعداد میں طالب علموں کو فقط اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے ناصر کے اس قدم کی حمایت کی جو حکومت عراق کی پالیسی کے خلاف ہے. آیت اللہ حکیم نے فوراً شاہ فیصل ثانی، جو اس وقت کا حکمران تھا، اسے تار بھیجا. حکومت کے جو افسران تھے انہوں نے اس تار کو روک لیا، تار نہ پہنچنے دیا شہنشاہ سے. جیسے ہی آیت اللہ حکیم کو اس کی اطلاع ملی، آیت اللہ حکیم نے صرف اتنا کہا کہ میں اس وقت تک نماز جماعت نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ یہ تار بادشاہ تک نہیں پہنچتا ہے، وہ اس کے مطابق کوئی قدم نہیں اٹھاتا. نماز جماعت پڑھانا بند کر. اتنا سا ایکشن لیا، اتنا سا قدم. ادھر آیت اللہ محسن الحکیم نے نماز جماعت پڑھانا بند کی. حرم کی صحن میں نماز پڑھاتے تھے، تمام کے تمام پیش امام حضرات نے، جتنے اور علماء سب نے نماز جماعت بند کر. پورے نجف میں نماز جماعت میں صاف کھلو. نمازیں بند ہوئی تو نجف کے سارے بازار بند ہو، بازار بند ہوئے تو سارا نجف ہلنے لگا. یہاں تک وہ جو بادشاہ کے نائبین ایک مرتبہ گھبرا گئے، کیونکہ انقلاب کی کیفیت نمودار ہو رہی. فقط ایک عالم کے نماز بند کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ عراق کا تخت ہلنے لگا. گھبرا کے فوراً اسی وقت یہ خط شاہ فیصل کو بھیجوایا گیا، اور شاہ فیصل کو پوری کیفیت بھی بتائی گئی کہ نجف کی یہ حالت ہے، آیت اللہ حکیم کی نماز جماعت بند ہونے سے سارا بازار بند ہو گیا ہے، بازار بند ہونے سے سارا نجف بند ہو گیا ہے، نجف کے بند ہونے سے پورے عراق کے اندر ایک مرتبہ اضطراب کی لہریں دوڑ رہی. گناہ کے گھبرا سے شاہ فیصل نے حکم جاری کیا کہ معافی کے ساتھ ان تمام طالب علموں کو رہا کیا جائے جو دینی طالب علم ہیں، اور باقاعدہ اپنے ایک نائب کو بھیجا کہ جا کے آیت اللہ محسن الحکیم سے باضابطہ طور پہ معافی مانگے. یعنی دبدبا دیکھیے اس شخصیت کا کہ ایک نماز جماعت بند کرنے کی بات کی اور پوری عراق کی حکومت ہلتے رہ گئی. یہ کتنی عظمت، تقدس، روحانیت، علم اور پھر عوام میں محبوبیت. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتا ہوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آیت اللہ محسن الحکیم جب حج کا سفر انجام دیا تھا، تو یہ دیکھیں یہ جملہ میرا نہیں، یہ جملہ کتابوں میں لکھا، ورنہ شاید میں تو اس کی ہمت بھی نہ کروں، کہ جب حج کا سفر انجام دیا تو جو لوگ اس سفر میں تھے، سن 1968 کا حج، سن 68 کا حج، آیت اللہ محسن الحکیم خود تشریف لے گئے. اور اس وقت سعودی عرب میں شاہ فیصل کی حکومت تھی، اور عراق میں وہ کمیونسٹ گورنمنٹ آ چکی تھی. عبد الکریم قاسم مارا گیا تھا، عبد السلام عارف جہاز چل گیا تھا، اس کا چھوٹا بھائی عبد الرحمان عارف حکمران تھا. جس وقت آیت اللہ حکیم نجف سے بغداد ایئرپورٹ تشریف لے گئے، تو سربراہ مملکت بھی جب کبھی گیا اتنا استقبال نہیں ہوا، اور جب سعودی عرب پہنچے تو سعودی عرب کے شاہ فیصل باقاعدہ طور پر یہ منظر دیکھ کر کہ کس انداز کا استقبال ہو رہا، یہ منظر دیکھ کر کسی انداز سے، کسی انداز سے کوئی بادشاہ آتا، تمام کی تمام رسومات کو انجام دیا گیا، ایسا ہی استقبال ہوا. خود گورنر مکہ کو حکم ملا کہ آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ جا کے آیت اللہ حکیم کا استقبال کرنا ہے. جدہ ایئرپورٹ، مکہ شہر، مدینہ شہر، عرفات اور منا، ہر مقام پر آیت اللہ حکیم نے نماز جماعت کی امامت کرائی، اور ہر مقام پر ہماری اذان باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ ہوئی. جن کو سعودی عرب کے حالات و ماحول پتا ہے ان کو معلوم کہ کیا ایسی کیفیت تھی حکومت کے لیے کہ اتنی ساری سہولتیں دی جا رہی تھی. اس لیے کہ خود جس وقت آیت اللہ حکیم حج کے دوران عرفات سے چل کے منا پہنچے، اور منا کے میدان میں لوگوں کو اطلاع ملی، تو اتنا بڑا ہجوم جمع ہو گیا کہ گورنر مکہ کا نائب، جسے آیت اللہ حکیم کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا، وہ جو تعارفات، جو تشرفات ہوتے ہیں، پروٹوکول کا جو فائدہ ہوتا، جو ایک تعظیم دی جاتی، کہ وہ گھبرا گئے. گھبرا کے اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی دیکھنا تو درکنار، سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی شخصیت کو عوام اتنی محبت سے دیکھ سکتے ہیں، کہ میدان حج میں جہاں آدمی اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتا، میدان مینا کے اندر اس شخصیت کا اتنا احترام کہ آج تک ہمارے حاکم کا بھی اتنا احترام نہیں. وہ اپنے انداز سے بات کر رہا، وہ اپنے انداز سے بات کر رہا. تو جو جملہ میں نے تاریخوں میں پڑھا، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں سفر حج کے بارے میں، کہ جس وقت آیت اللہ عظیم طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آئے تو رش کتنا ہوتا ہے یہ تو آپ کو تصویروں سے بھی پتا چل جاتا، لیکن جس وقت طواف شروع کرنا چاہتے ہم لوگ جتنے بھی حاجی، آج کل تو حجر اسود کو دور ہی سے اشارہ کر کے طواف شروع کرتے، مگر باقاعدہ پوری دنیا کا مجمع اس طریقے سے چھٹا چلا گیا. مورسی میں لکھا کہ جس طرح ہم تاریخ میں پڑھا کرتے تھے کہ خود آیت اللہ محسن الحکیم کے جد امجد چوتھے امام کے لیے حشام کی موجودگی میں وہ مجمع چھٹا تھا اور حجر اسود تک کا راستہ کوئی گیا تھا. اگر کہ یہ مماثلت نہیں، یہ میں دونوں کا موازنہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن انہی کا فرزند ہے، انہی کا نائب ہے، تو وہی احترام مجمعی کی جانب سے ملا کہ وہاں کے حالات میں ایک انتہائی عجیب چیز تھی. تو اب تاریخوں میں یہ لکھا کہ اتنی محبوبیت جب آیت اللہ حکیم کی تھی اور تو انہوں نے کمیونزم کے خلاف ایک فتویٰ دیا. عبد الکریم قاسم کی حکومت کے فوراً بعد کمیونزم کے خلاف ایک فتویٰ دیا. کمیونزم کو بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا تھا، آیت اللہ حکیم نے فوراً فتویٰ جاری کیا کہ کمیونزم کو قبول کرنا کفر و الحاد ہے، اور اگر اس منزل پر نہ بھی پہنچے کوئی شخص تو تائید کفر و الحاد ہے، وہ کافروں اور ملحدوں کا مہیت بن رہا. یہ فتویٰ انہوں نے دیا. فوراً ہی اس فتوے کے نیچے آغائے شاہرودی، آغائے خوری، آغائے جواد تبریزی، آغائے عبد الکریم زنجانی، آغائے مہدی شیرازی، جتنے مراجع تھے سب نے فوراً اس فتوے کے نیچے دستخط کیے. اور یہ فتویٰ جب عراق میں پھیلا تو کمیونسٹوں کو ایک انتہائی شدید نقصان پہنچا. آیت اللہ حکیم کی عمر مبارک 90 سال کے قریب، چنانچہ ان کی ان تمام سیاسی امور کو آیت اللہ مہندی الحکیم انجام دے رہے تھے. پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے آیت اللہ مہندی الحکیم آتے تھے. یہاں تک کہ عمر کی وجہ سے اور مصروفیات کی وجہ سے آیت اللہ حکیم نے بعض مذہبی مسائل میں بھی اپنی ہی فرزند کو آگے بڑھایا تھا. وہ مشہور واقعہ جو بزرگوں کو یاد، کہ جب ملا طاہر سیف الدین جو ہمارے بوہری حضرات کے داعی، انہوں نے جس وقت جناب عباس کے روضے کے لیے وہ زری تیار کروائی اور اس زری کو لے جا کے نصب کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ صندوق بڑا ہے، تابوت بڑا ہے، زری چھوٹی، اور ایک سازش کے تحت یہ سوچا گیا کہ اس تابوت کو کاٹ لیا جائے، جناب عباس کے تابوت کو، صندوق کو جو قبر کے اوپر، تاکہ زری کے سائز کا ہو جائے. اور آیت اللہ حکیم تک یہ اطلاع پہنچ گئی، جبکہ خود حرم کے کلید بردار کو 1000 دینار رشوت دے کے اس معاملے کو دبا دیا جا رہا تھا. تو آیت اللہ محسن الحکیم اس موقع پر اپنے گلی فرزند کو، جن کی شہادت کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں شہادت کی مجلس کے لیے، آیت اللہ مہدی الحکیم کو بھیجا اور اپنے داماد ابراہیم میں تباہ تباہی کہ تم دونوں کے سپرد یہ کام کیا جاتا. وہ دونوں کربلا میں آئے اور بڑی سختی کے ساتھ اس کلید بردار کو بھی ڈانٹا، اور شیخ ابراہیم جو ملا طاہر سیف الدین کا نمائندہ زری لے کے گیا، اس سے بھی کہا کہ اپنی زری اٹھا لو. اس نے کہا کہ زری کو بڑا کر کے لاؤ. اس نے کہا نہیں، یہ بڑی تو نہیں ہو سکتی. تو کہا کہ پھر لے جاؤ اس زری کو، ہم اپنی طرف سے زری بنا کے نصب کریں گے. آیت اللہ مہدی الحکیم نے اس موقع پر فوراً ایکشن لیا اور پھر آغائے محسن الحکیم کو اطلاع دی اپنے والد کو کہ یہ واقعہ اس طرح طے پایا. بندرہ رجب کی جو مخصوصی ہوتی اس کے لیے آیت اللہ حکیم تشریف لائے. کربلا معلم جناب عباس کا روضہ اس وقت بند کیا جا چکا تھا اس جھگڑے کی وجہ سے. اندر ہی اندر کوشش ہو رہی تھی کہ وہ صندوق کاٹ دیا جائے. آیت اللہ حکیم نے آ کے حکم دیا کہ کھولا جائے دروازہ. دروازہ کھلا، شیخ ابراہیم کو باہر نکالا گیا، زری کو باہر بھیجا گیا کہ آپ اپنی زری لے جائیے. خود اپنے خرچے سے آیت اللہ حکیم نے جناب عباس کے روضے کے لیے وہ خاص زری تیار کرائی جو اب تک موجود ہے. تو جس وقت اس زری کو نصب کرنے کا موقع آیا تھا تو اس پیرانہ سالم 90 سال کی عمر آیت اللہ حکیم خود آگے بڑھے تھے کہ میں بھی اس زری کو اٹھانے کے ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہوں. لوگ تو پتا نہیں ہمارے علماء اور مراجع کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں رکھتے ہیں، جو وہ ان شعائر اسلامی کا احترام نہیں کرتے، معصومین کے روضے کا احترام نہیں کرتے. یہ ساری نام پر واقف کیا تو جہالت. خود اس وقت آیت اللہ حکیم جس وقت اس زری کو ہاتھ لگایا اور کربلا معلیٰ اس وقت ناروں سے گونج اٹھا تھا، اس لیے کہ ایک عجیب منظر تھا ساری دنیا شیعہ کے لیے. تو آیت اللہ مہندی الحکیم ان کے ساتھ ساتھ تھے. اس کے فوراً بعد 2 سال کے بعد جب بکر کی ظالم حکومت آئی تھی اور مظالم شروع ہو گئے تھے علماء کرام پر، اس وقت آیت اللہ حکیم نے ایک انتہائی اہم تقریر تیار کی، ایک انتہائی اہم تقریر، مگر ضعیفی کی وجہ سے اس تقریر کو خود نہ بیان کر سکے. پاکستان میں بھی شائع ہوئی تھی، ذوالفقار رسالے اور دوسرے رسالوں نے بھی اس کو چھاپا تھا. تو یہ تقریر آپ کے ہاتھ تک تو پہنچی تھی 20 سال پہلے، لیکن آیت اللہ حکیم نے خود یہ تقریر نہیں پڑھی تھی، بلکہ اپنی ہی فرزند آیت اللہ مہدی الحکیم کو بلایا اور کہا تھا کہ میری طرف سے، میری نیابت میں یہ تقریر تمہیں پڑھنا.
آیت اللہ مہندی الحکیم نے اس تقریر کو پڑھا. کمیونزم والا فتویٰ بھی آیت اللہ مہندی الحکیم نے سرکولیٹ کیا پورے عراق میں. آیت اللہ محسن الحکیم کی وہ تقریر جس میں براہ راست حکومت کو دھمکی دی گئی وہ بھی آیت اللہ مہندی الحکیم کی زبان سے دنیا کے سامنے پہنچی. اور اس کے بعد جب بعض علماء کو گرفتار کیا گیا جس میں عبدالعزیز بدری جو اہل سنت کے عالم تھے بغداد امام ابو حنیفہ کے روضے کی مسجد کے پیش امام اور کچھ ہمارے شیعہ علماء, تو اس وقت آیت اللہ حکیم انتہائی بیمار اسپتال میں تھے. جناب کے آیت اللہ مہندی الحکیم نے باقاعدہ طور پہ خط لکھا تھا بکر کے نام اور انتہائی سختی کے ساتھ کچھ مطالبات پیش کیے تھے. تو آیت اللہ مہندی الحکیم جو کہ جوانی تھی ان کی اور باپ کے اس اعتبار سے انتہائی صحیح جانشین تھے کہ خطابت بھی ان کے پاس تھی, تقریر کا فن ان کے پاس تھا, علم ان کے پاس تھا, جوش ان کے پاس تھا اور عوام جو تھے ان سے انتہائی محبت کرتے تھے. چنانچہ حکومت عراق کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہونے لگے. بکر کی حکومت نے ان کو موت کی سزا سنائی ان کی غیر حاضری میں اور ان کی گرفتاری کا پروانہ جاری کیا. آیت اللہ مہندی الحکیم بسد مشکل ظالموں کی شکنجے سے بچ کے باہر آئے. پاکستان میں بھی اسی زمانے میں تشریف لائے تھے. آپ میں وہ بزرگ بھی ہوں گے جنہوں نے اس وقت آیت اللہ مہندی الحکیم سے ملاقات کی تھی اور وہ بھی ہوں گے جنہوں نے ان تقریروں کو سنا تھا جو آیت اللہ مہندی الحکیم نے کراچی میں اور پورے پاکستان میں کی تھی. کسی مرجع سے مناسبت رکھنے والی شخصیت کا یہ پہلا عمومی خطاب تھا. یہاں شیخ محمد حسین آنے کاشف الغطا کی تقریر کے بعد جو 1947 خواجہ مسجد بھارت کے اندر جو نماز جمعہ انہوں نے پڑھائی, ایک اتنے سال کے بعد ایک پوری نسل گزر گئی جو پہلی ایسی محبوب شخصیت عوام کے سامنے آئی. مگر پاکستان کے حالات ایسے تھے آیت اللہ مہندی الحکیم نے دیکھا کہ یہاں رہنا مناسب نہیں. کچھ ایسی باتیں ہیں کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. اپنی قوم سے بھی شکوا تھا. چنانچہ اس کے بعد وہ منتقل ہوئے دبئی تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے عراق کی ظالم حکومت کے خلاف تحریک کو بیدار کیا. دبئی کے تمام نوجوانوں کو اکٹھا کیا. دبئی کے عربوں عرب ممالک کے جو مقامی باشندے ہوتے ان کا ذہن اور مزاج عجیب ہوتا, ان کو تبدیل کرنا یہ آیت اللہ مہندی الحکیم کا کارنامہ. اور آج بھی آیت اللہ مہندی الحکیم کی ایک یادگار آپ کو دبئی میں نظر آئے گی جو نمایاں ترین یادگار. دبئی کا سب سے بڑا بازار, اس کی سب سے بڑی مسجد, مسجد علی ابن ابی طالب یہ آیت اللہ مہندی الحکیم کی تذکر کا اور آیت اللہ مہندی الحکیم کی کوششوں کا نتیجہ. میں نے ایک مرتبہ یہ واقعہ پڑھا کہ دبئی میں ہمارے ایک برادر ایمان وہاں کے مقامی باشندے لیکن بڑی اہم شخصیت مہدی تاجر ان کا نام ہے, برطانیہ میں سفیر بھی رہ چکے تھے دبئی, اگرچہ مومن ہیں مگر دبئی میں ان کا خاصا احترام اور بہت ملینر اور بلینر اور کروڑ پتی اور ارب پتی کا لفظ بھی ان کے لیے چھوٹا. ان کی اتنی عظیم شخصیت یعنی دولت کے اعتبار سے پیسے کے اعتبار سے جب آیت اللہ مہندی الحکیم دبئی پہنچے تو دبئی کی تمام عربوں کو جمع کیا اور ان کو صدقہ خیرات اوقات یہ جو چیزیں جو اسلامی چیزیں ہیں ان کو مجبور کیے. ہمارے یہاں تو اب سلسلہ ہی ختم ہو گیا صندوق پھرنے والے احسان, اسی طرح اوقات کا سلسلہ کہ اپنی جائیداد میں سے مرتے وقت کچھ دن کے لیے وقف کر کے جائیں. وہ ایک ادارہ قائم کیا الاوقاف الجعفریہ, آج بھی دبئی میں موجود ہے آیت اللہ مہندی الحکیم کا صدقہ جاریہ. تو خیر اسی دوران تمام لوگوں کو جمع کی مہندی تاجر کی بہرحال آیت اللہ حکیم کے پیچھے نماز پڑھنے آتے. آیت اللہ مہندی الحکیم نے اپنی اذان شروع کرائی دبئی میں, ہماری نماز شروع کرائی اور جماعت ہوتی. تو کیونکہ تاجر سے بہت بڑے تاجر سے اس لیے وقفے وقفے سے آتے. ایک دفعہ خاصے وقفے کے بعد پہنچے تو گفتگو شروع کی آیت اللہ مہندی الحکیم نے کہ آپ بہت دنوں بعد آئے, کہاں کہاں گئے؟ کہا کہ میں تجارت کے لیے گیا اور فرانس گیا اور سوئٹزرلینڈ گیا اور بیلجیم گیا اور لگزمبرگ گیا اور پرتگال گیا اور برطانیہ گیا اور امریکہ گیا, اس نے بہت سے ممالک کے نام لے لیے. دیکھیے ایک جملہ لیکن آیت اللہ حکیم کی طرح سے کہنے والا ہو خلوص کے ساتھ اور سامنے والے کی مزاج کو دیکھ کے. ایک مرتبہ اور پوچھا آیت اللہ مہندی الحکیم کہ پھر یہ اتنے سارے مقامات پر رہائش کا کیا؟ کہا کہ میری رہائش کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس وقت دنیا کے ہر ملک میں میرا کوئی نہ کوئی مکان, کوئی ملک ایسا نہیں جہاں میرا کوئی مکان نہ ہو, ہر جگہ میرا ذاتی مکان. آیت اللہ مہندی الحکیم نے کہا مگر ایک جگہ ایسی جہاں پہ ابھی آپ کا مکان نہیں. پوچھا وہ کون سا ملک ہو؟ بتائیے, ایسا تو کوئی ملک ہو ہی نہیں سکتا, اگر نہیں ہے تو ابھی جا کے خرید لوں گا. کہا وہ جنت. بس اتنا سننا ایک مرتبہ طلب اٹھی یہ شخصیت مہندی تاجر. کہا کہ اگر مجھے دنیا میں کوئی مکان لینا ہوتا تو میں انجینئروں سے پوچھتا ہوں کیسا مکان بناؤں, اسٹیٹ ایجنسی والوں سے پوچھتا ہوں کہ کون سی جگہ صحیح, لیکن جنت کا مکان تو عالم کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے. آپ بتائیے جنت میں مکان کیسے بنے گا؟ آیت اللہ حکیم نے وہی حدیث نقل کی جو رسول سے بھی مروی ہے, چھٹے امام سے بھی, کہ من بنا مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں مسجد یعنی اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. کہا مسجد بنائیے جنت میں آپ کا گھر بن جائے گا. آیت اللہ حکیم الحکیم کا ایک جملہ بس اتنا اثر کیا کہا ٹھیک یہ مسجد آپ کے سپرد. اور یہ آج سے 8 سال پہلے کی بات, سنسی میں مسجد بنی تھی. اس وقت اس مسجد کو بننے اس وقت کے حساب سے 70 لاکھ درہم یعنی 2.5 کروڑ روپے ایک مسجد میں, یہ 10-15 مسجدوں کی بات نہیں, اور آج سے 8 سال پہلے 2.5 کروڑ روپے کے قریب 3.5 کروڑ روپے کی یہ مسجد ایک مرد مومن آیت اللہ مرضی الحکیم کے جملے کی مدد سے بنائی. اور ایسی شاندار مسجد کہ جو بھی دبئی میں جائے ہر چیز وہ بھول سکتا یہ مسجد کبھی نہیں بھول سکتا. اچھا دیکھیے سر, عالم کا اور غیر عالم کا, مسجدیں غیر عالم نے بھی بنوائی لیکن آیت اللہ مرضی الحکیم یہ مقام ہوتا جہاں ایک عالم کی ایک حاکم شرح کی ضرورت ہوتی. دبئی ایک ایسا علاقہ کہ جہاں جتنے بھی کمپنیاں جو بلڈنگ بناتی اس میں ہندوستان پاکستان ساری دنیا کے ملازم, چنانچہ ہندو بھی ہوتے سکھ بھی ہوتے ہیں, فلپائن کے عیسائی بھی ہیں, سری لنکا کے بدھ مذہب کے ماننے والے بھی. جب یہ مسجد کی تعمیر شروع تو آیت اللہ مہدی الحکیم نے پہلی بات تو یہ کہی, مسئلہ بتایا کہ مسجد کیونکہ پاک رکھنا واجب, اس لیے کسی کافر کا ہاتھ مسجد میں نہیں لگ سکتا. مسجد بن نہیں سکتی, ہم کو صرف مسلمان مزدور چاہیے, ایسی کوئی کمپنی نہیں. آیت اللہ مہدی الحکیم نے کہا کہ نہیں, اسلام کا مسئلہ اللہ کا گھر بن رہا ہے, پاک رکھنا واجب ہے اور شروع سے پاک بنانا واجب. ایک کمپنی بہت مشکل راضی ہوئی تو اس کے لیے تو ہمیں بالکل نیا اسٹاف کو کھلانا پڑے گا. تو یہی جواب دیا کہ 10 گنا خرچہ ہو جائے, اس لیے کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم کو مسجد بنانا ہے, اصل چیز ہے کہ صحیح مسجد بنانا, خرچے کی بات نہیں ہے. چاہے مسجد چھوٹی بن جائے, چاہے مسجد ظاہری اعتبار سے صحیح نہ بنے, مگر شریعت کے اعتبار سے صحیح بننا چاہیے. آج بھی دبئی میں کسی کو یقین نہیں آتا. پہلا سوال جب میں وہاں جا کے مسئلہ بتاتا کہ دیکھیے آپ لوگ جو ہیں یہودیوں اور عیسائیوں اور سکھوں اور ہندوؤں سے مکانات بنواتے ہیں نجیس, تو پہلا سوال لوگ کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہاں تو مسجد بھی بنے گی, یہاں تک کہ دبئی کی حکومت جو مسجد بنواتی ہے سب کافروں کے ہاتھ سے بنائی جاتی ہے. یہ واحد مسجد ہے پورے دبئی میں جس کے اندر کسی کافر کا ہاتھ نہیں لگا. وجہ کیا تھی؟ آیت اللہ حکیم کی نگرانی, مہدی الحکیم. اسی انداز ایک وہ وقت آیا کہ حاکم دبئی نے ان کو بلایا جب انقلاب ایران کامیاب ہوا, عراق نے حملہ کیا ایران پر, حاکم دبئی نے بلوایا اور کہا کہ اب تک تو ہم نے دباؤ کا مقابلہ کیا لیکن اب ہم پر اتنا دباؤ پڑ رہا کہ ہم دبئی میں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہیں, اور ہمارا مخلصانہ مشورہ یہ, ویسے آپ رہیے کوئی بات نہیں لیکن یہاں آپ کی جان ہر وقت خطرے میں رہے گی, آپ یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جائیں. باقاعدہ بلا کے پورا واقعہ ان کو بتایا گیا کہ عراق کے اس حملے کی وجہ سے دنیا کے کتنے ممالک اسلامی ممالک, وہ حبشہ کا نجاشی ہے جو پناہ دے رہا ہے مسلمانوں کو, یہ تو سارے مسلمان امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین, ان سب کا یہ ہے کہ آپ کو شہید کرانا, اس لیے کہ اس وقت عراق کے اندر شہید باقر صدر کی شہادت کے بعد آپ کی شخصیت وہ ہے جو انقلاب لا سکتی. آیت اللہ مہدی الحکیم کو مجبور وہاں سے لندن منتقل ہونا پڑا. لندن میں بھی جا کے جس طرح اور بہت سے جلا وطن جاتے ہیں خالی نہیں بیٹھے, ورلڈ اہل بیت لیگ کے نام سے ایک عظیم تنظیم بنائی جس کا کام یہ تھا کہ ساری دنیا جتنے بھی مسلمان ہیں, شیعہ سنی نہیں, جتنے بھی مسلمان سب کے حالات معلوم کر کے ان کو متحد کرنا, ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کرنا. چنانچہ اس کے بعد اس نے ایسا کام کیا کہ آج تک کم سے کم گزشتہ 200-300 سال میں نہیں ہوا, ایسے ایسے علاقوں میں مسلمانوں کا وجود پتا چلا اور مومنین کا انڈونیشیا میں, چھوٹے چھوٹے جزیروں میں, آسٹریلیا نیوزیلینڈ کے جزیروں میں, ہر جگہ اپنے کام کو پہنچایا اور اتنی تیزی سے یہ کام بڑھ رہا تھا کہ اس وقت تمام مسلمان مملکتوں کو خطرہ ہو گیا. ادھر آیت اللہ مہدی الحکیم ہی کے بھائی آیت اللہ باقر حکیم تہران کے اندر جو کہ اس انقلاب ایک اسلامی عراق کی قیادت فرما رہے تھے, اس لیے صدام ملعون اور زیادہ جلا جا رہا تھا کینے اور نفرت و دشمنی کی آگ میں. پہلے تو کوشش کہ جتنے لوگ خاندان حکیم کی عراق میں ان کو شہید کر کے آغائے باقر حکیم پہ دباؤ ڈالا جائے, مگر جب دیکھا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو ساری توجہات آیت اللہ مہدی الحکیم کی جانب ہو گئی. اور وہ وقت آ گیا کہ یہ صدام ملعون, یہ ظالم عراقی, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے مگر ایک مرد مومن کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ رہے, اور جیسا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سب سے بڑی حماقت جو ظالم کرتا وہ یہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں طاقت، اس لیے کسی کو بھی مار دو ایک اس کے خیال ایک خطرہ ٹل جائے گا، مگر شہید کا خون ہی تو اسلام سب سے زیادہ اسلام کو ترقی دینے والی چیز ہے، تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ جس نے یہ حماقت کی اس حاکم کا نام داخل دشنام ہو گیا، وہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح کہ اس سے زیادہ بدتر شخصیت کوئی نہ رہی، چنانچہ صدام ملعون کا وقت بہت ہی عنقریب ہمارے سامنے آنے والا کہ مہلت تمام ہوگی، البتہ یہ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ام ہل ہم روایدہ، ہم ان لوگوں کی رسی کو تو ڈھیلا کرتے ہیں تاکہ پھر اچھے طریقے سے ان سے حساب و کتاب لیا جائے۔ آیت اللہ مہدی العظیم شہید ہو گئے، مگر اسلام کے لیے آل محمد کے ماننے والوں کی نہ یہ پہلی قربانی ہے نہ یہ آخری قربانی ہے، ایک شہادتوں کا سلسلہ جاری جو میدان کربلا سب سے نمایاں واقعہ اور ظہور امام زمانہ تک کی سلسلہ جاری رہے گا۔ شہیدوں کا تذکرہ ہم سنتے ہیں تو اختیار یہی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ پروردگارا یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم، ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما کہ ہمارا یہ خون بھی اسلام کے راستے میں صرف ہو، ہماری یہ جان بھی اسلام کی ترقی کے لیے صرف ہو۔ ایک اور مجاہد نے اپنی جان کو، ایک اور عالم نے اپنے خون کو اسلام کے لیے بہایا، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ علماء گھروں میں بیٹھا کرتے ہیں، کوئی تو سبب ہے کہ صدام ملعون اتنا زیادہ بے چین اور گھبرایا ہوا تھا۔ آیت اللہ مہدی الحکیم اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر رخصت ہو کے کہاں گئے؟ رخصت ہو کے سرکار سید الشہداء امام مظلوم کے ساتھیوں میں شامل ہوئے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ کہ ہر شہید جو اسلام کے نام پہ کربلا والوں کی طرح قربانی دیتا وہ کربلا والوں کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ظہور امام کے بعد جب کربلا والے آئیں گے تو وہ بھی آئے گا۔ شہادت ہو گئی، شہادت ہو گئی، لیکن ہاں پھر یہی کہنے کو دل جاتا کہ شہادت ہر ایک دیتا مگر سید الشہداء کی شہادت کا انداز ہی کچھ اور تھا، سید الشہداء کی شہادت کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ آیت اللہ مہدی الحکیم بھی شہید ہوئے، لیکن یہ شہادت تمام تر اسلام کی خاطر ہونے کے باوجود ویسی شہادت نہ تھی جیسی شہادت کربلا کے میدان میں حسین نے دی۔ شہید ہونے کے بعد بہرحال لاشے کو اٹھایا گیا، بہرحال وارثوں کے حوالے کیا گیا، بہرحال سارے اسلامی مراسم ظاہری طریقے سے پورے ہوئے، بہرحال وارث اور صاحبان ایمان ماتم کر سکے۔ کربلا کا لاشا تو وہ لاشا تھا، نہ صرف یہ کہ شہادت ہوئی بلکہ اس کے بعد کسی کو ماتم بھی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ کبھی زینب کی پہلی خواہش شام میں یہ تھی کہ ہمیں اب تک اپنے وارثوں کا ماتم کرنے کا موقع نہیں ملا، ایک مکان لے کے دیا جائے جس میں ماتم کرے، غسل و کفن کا انتظام تو درکنار، کربلا کے شہیدوں میں غسل و کفن کا انتظام تو درکنار، کوئی سورج کی جلتی شعاؤں سے لاشے کو بچانے والا بھی نہیں۔ ہاں یہ تو وارث کی امور انجام دیتے، عباس فرات کے کنارے ہیں، اکبر کے سینے میں برچی ہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور گلے میں توقع، اور جب وارث کچھ نہ کر سکے تو بہرحال اس قسم کی خدمت تو گھر کی عورتیں بھی انجام دے دیتی۔ مگر ہائے زینب کبرا، بھائی کا لاشا جب جلتی ریتی پہ نظر آیا، دیکھیے شہادت کا تذکرہ کافی، بھائی کا لاشا جب جلتی ریتی پہ نظر آیا تو زینب کبرا صرف یہی یاد نہیں آیا کہ یہ میرا بھائی، یہ بھی یاد آ گیا کہ ایسا محبت کرنے والا بھائی، وہ مدینے کا دن میں اپنے کمرے میں سو رہی اور آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بستر کے قریب میرا بھیا حسین پسینے میں شرابور کھڑا، بھیا آپ کتنی دیر سے یہاں کھڑے اور کیا آپ کی حالت؟ کہا زینب بہن میں نے دیکھا کہ روشن دار سے سورج کی روشنی آ رہی، میں ڈرا کہ یہ روشنی تیرے چہرے پہ پڑی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے نیند میں پریشانی ہو جائے۔ اب حسین کیا کرے، روشن دان کے سامنے رکاوٹ بن گیا کہ اپنے جسم پر سورج کی روشنی لے گا، زینب کو اتنی زحمت بھی نہ ہونے پائے گی۔ جب زینب اپنے اس اپنے بھائی کی وہ قربانی یاد کی اور آج یہ منظر دیکھا، جلتی ریتی کے بھیا کا لاشا پڑا، بے اختیار کہا بھیا مدینے میں بہن کو دھوپ سے بچانے کے لیے دھوپ کے آگے رکاوٹ بن کے کھڑا ہو گیا، مگر کربلا میں تیری بہن کتنی بےکس و لاچار ہے، بھیا کاش میرے سر پہ چادر ہوتی تو اپنی چادر تیرے لاچے پہ ڈال دیتی، لیکن ہائے زینب سر پہ چادر بھی نہیں ہے اور بال کھلے.
شہید اسلام اور دیگر تمام مومنین و مومنات خصوصا جنہوں نے آج تک اسلام کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی ہے، ان کے اس حال ثواب کے لیے.